معاشروں اپنی، خدا رہے راضی ہے آرزو اپنی، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو پورا فرما دے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ، مقدس اور لاریب کلام کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
ودانیتاً علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا،
اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے۔
وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا،
اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے۔
قوارير من فضة قدروها تقديرا،
کیسے شیشے چاندی کے ساقیوں نے انہیں پورے اندازہ پر رکھا ہوگا۔
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا،
اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی۔
عینا فیہا تسمی سلسبیلا،
وہ ادرک کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں۔
ویطوف علیہم ولدان مخلدون،
اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے۔
اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا،
جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھیرے ہوئے۔
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا،
اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت۔
عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ،
ان کے بدن پر ہیں کریب کے سبز کپڑے اور کنادیس کے۔
وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا،
اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے گئے اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی۔
ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا،
ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا،
بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا۔
فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا،
تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو اور ان میں کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ سنو۔
وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔
وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا،
اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو۔
إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا،
بے شک یہ لوگ پاؤں تلے کی عزیز رکھتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا.
ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں.
ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا.
بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے.
وما تشاءون الا ان یشاء اللہ.
اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے.
ان اللہ کان علیما حکیما.
بے شک وہ علم و حکمت والا ہے.
یدخل من یشاء فی رحمتہ.
اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے.
والظالمین اعد لهم عذابا علیما.
اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے.
صدق اللہ العظیم.
اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی برکتیں عطا فرمائے, عافیتیں, راحتیں, سلامتیاں ہمارا مقدر بنائے. ایک لفظ ہے محتاجی, مختلف سینیریو کے اندر اور یوں بولیے کہ مختلف حالات کے اندر اور مختلف انداز کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے, اور یہی آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے. دیکھا جائے تو ہم سب محتاج ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں, اس کے فضل کے محتاج ہیں, اس کے کرم کے محتاج ہیں, اور یہ ہمیں رہنا بھی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا متلاشی بن کر جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے, اس کی فرما برداری کرتا ہے, اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے, اچھے اخلاق کو اور کردار کو اپناتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا فضل, اس کا کرم, اس کی رحمت بندے کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں اور بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو ہر بات میں محتاج ہی بیان کرتے ہیں. بھئی ہم کیا ہیں؟ محتاج ہی ہیں. یوں بولیے کہ بھکاری جو ہے یہ بھی محتاج بعض اوقات نہیں ہوتا, لیکن شو یوں ہی کرتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ محتاج ہوں. تو یہ محتاجی مختلف طرح کے یوں بولیے کہ سینیریو رکھتی ہے. تو اس پر, اس کے مختلف سینیریوز پر ہم جو ہے وہ بات کریں گے. بہترین بات یہی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا محتاج رہ کر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کا محتاج رہ کر زندگی گزارے, اور یہ محتاجی جو ہے وہ بلکہ اپنی زندگی کے اندر ایڈ بھی رکھے تاکہ وہی کام کرتا رہے کہ جن کام کے کرنے پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ملنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ملنی ہے. باقی رہا مخلوق کی محتاجی, تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں, مختلف ڈائنامکس اس کی ہوتی ہیں, ان پر انشاءاللہ بات کریں گے. آئیے ابھی شاہ زیب بھائی سے کلام سنتے ہیں. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد
صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کی سر تا بقدم شان ہے انسان ہی انسان وہ انسان ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محمد مصطفیٰ نور خدا نبی خدا تم ہو محمد مصطفیٰ نور خدا نبی خدا تم ہو محمد مصطفیٰ خدا صلی علی تم ہو شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو شکیب دل قرار جان محمد
سے کہ میں ہے بہو بے ہو تم سر سے پا تک ہر ادا ہے داغ ہے لاجواب خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب حسن بے مثل صورت صورت تم آپ ہو اپنا جواب حسینوں میں ہو تم ایسے محبوبے خدا دا
اس نے تیرا سا نہ دیکھا سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے
سیاروں ستاروں کی سیا خورشید سیاروں ستاروں کی سیا
رضا تم ہو
خدا سن لے تم ہو.
مرحبا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہمیں عطا فرمائے, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں عطا فرمائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بعد حاضری بھی اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے, آمین. پروگرام کے عنوان اور موضوع پر آتے ہیں. محتاجی استاد صاحب, انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں محتاجی تو جو ہے وہ رہتی ہی ہے. بندہ بولے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں تو اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. جیسے آپ دیکھیے کہ اگر بندہ بیمار ہے تو اس کو ڈاکٹر کی حاجت ہے, علاج کے لیے اس کا جو ہے وہ ایک محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب یہ اس دنیا کے اندر جو نظام ہے اس کو جو ہے وہ یوں بنایا ہے کہ اسباب سے مختلف چیزوں کو کیا کیا ہے, جوڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا نظام ہے. آپ یہ ارشاد فرمائیں, اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ مجھے میری زندگی میں کسی کی محتاجی کہنے یا ضرورت, ایک لفظ یہاں پر مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے, مجھے زندگی میں کسی کی کیا ہے کوئی ضرورت پڑے گی ہی نہیں, یا کوئی میں ایسا انداز اختیار کروں کہ میں کسی کا محتاج جو ہے وہ نہ رہوں, مجھے کسی کی ضرورت ہی پیش نہ آئے, کیا یہ ایسا کوئی انداز یا کوئی ایسا لائف سٹائل اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے, کیا یہ پاسبل ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو عنوان ہے محتاجی,
جی
تو ویسے تو اس کی کافی تفصیل ہے, لیکن اگر بنیادی طور پر اس کو ہم تقسیم کرنا چاہیں
جی
تو ایک ایک محمود معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ایک مذموم معنی میں استعمال ہوتا ہے.
صحیح.
یعنی کہ اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک ان معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جسے لوگ پسند نہیں کرتے.
ٹھیک.
اور لوگ عام طور پر اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی مانگتے ہیں, دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے وغیرہ.
جی.
جو پہلی صورت ہے تو وہ محمود ہے, وہ اس اعتبار سے کہ ساری کی ساری مخلوق کی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے.
ٹھیک.
جس کو اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے, یا ایہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے لوگو, تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو.
صحیح.
چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اس پوری کائنات کو پیدا کیا, تو انسان اپنی جان میں, اپنی مال میں, اپنی طاقت میں, اپنی ذہانت میں, ہر اعتبار سے اللہ پاک کا محتاج ہے بھی. اور اللہ پاک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے اس بات کا اعتراف کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں.
واہ واہ واہ.
یعنی ایک تو ایک محتاج ہونا ہے
جی,
اور ایک اس بات کا اظہار ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی احتیاج اور اپنی محتاجی, اپنی ضرورت اور اپنی حاجت مندی کا اظہار کرے. اور یہ جو مرتبہ ہے یہ عبادت تو کو پہنچتا ہے.
سبحان
اللہ. یعنی اگر وہ اپنی عز و نیاز کا اظہار اللہ کے آگے کرتا ہے تو پھر یہ ایک طرح سے عبادت بن جاتا ہے. آپ فرشتوں کو دیکھیے, جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کو پیش کیا اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بھی مجھے بتاؤ ان چیزوں کا نام کیا ہے, تو وہ کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, یا اللہ ہم تو اس علم میں تیرے محتاج ہیں, یا اللہ ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے. اور اللہ کی رضا بھی یہی تھی کہ وہ اس بات کا اظہار کرے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ وہ اپنے اس علم میں, یا اللہ پاک نے ان کو جو بھی صفات عطا فرمائی ہے ان میں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی محتاجی کا ذکر کریں. حضرت یونس علیہ السلام کی آیت کریمہ قرآن کریم کے اندر بڑی مشہور ہے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اپنی حاجت اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. انبیاء کرام کے ذریعے سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کے جو انبیاء ہیں, جو فرشتے ہیں, اللہ پاک کے جو بندے ہیں, وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہی اپنی حاجت مندی اور اپنی جو ضروریات ہیں ان کو پیش کرنا اور اپنی محتاجی کا اظہار کرنے کو سعادت اور عبادت سمجھا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ایک بات اور ہے, اللہ پاک نے ہم پر عبادات بھی وہ فرض فرمائی. دیکھیں اللہ پاک متکبر ہے, تکبر اسی کی شان کو لائق ہے, اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے آگے اپنا سر جھکائیں, لوگ اس کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں اور اس سے دعا مانگے. کہیں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, کہیں فرماتا ہے اقیم الصلاۃ. تو اللہ پاک ہم پر عبادات بھی وہ لازم فرماتا ہے, اور جو بندے اللہ پاک کے آگے اپنی عاجزی, محتاجی اور ضرورت کو کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو بہت بڑے بڑے عبادت گزاروں کے مرتبے پر فائز فرما دیتا ہے.
سبحان اللہ,
یہ وہ صورت ہے جو کہ اچھی ہے.
کیا بات,
انسان کو بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے مجھے, وہ شعر بھی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات.
سبحان اللہ,
یعنی جب انسان اللہ کے آگے اپنی محتاجی کا اظہار کر دیتا ہے تو پھر اللہ پاک اسے مخلوق کی محتاجی سے بچاتا ہے.
کیا بات.
اچھا, آپ نے جو بات ارشاد فرمایا تھا میں اسی کی طرف آتا ہوں. ایک تو ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتی ہے محتاجی. ان میں تھوڑا سا اگر دیکھا جائے تو فرق ہم کر سکتے ہیں. ہر ضرورت کو محتاجی ہم نہیں سے تعبیر نہیں کر سکتے. محتاجی یہ ہوتی ہے کہ انسان بالکل بے بس ہو چکا ہے, اور اب وہ یا پھر بے بس نہیں بھی, اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے اور دوسروں کا محتاج بن کر بیٹھا ہے. تو محتاج ایک مضموم معنی میں لیا جاتا ہے کہ اس کے اپنے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں تم دعا کرو گے, اللہ سے عبادت کرو گے, تو تم مخلوق کی اس محتاجی سے بچ جاؤ گے کہ جو کام تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے, اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے, وہ تمہاری مشکلات کو حل کرے گا, تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا, تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. لیکن تم بندوں کے پاس جا رہے ہو, دنیا داروں کے پاس جا رہے ہو, ان سے جو ہے وہ بھیک مانگتے ہو, ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو. تو یہ جو صورت ہے کہ دنیا داروں کے پاس جب انسان بھٹکتا پھرتا ہے, دنیا داروں کے پاس جب اپنی حاجات پوری کرتا ہے, تو پھر قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس بات کو ارشاد فرما دیا ہے, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا, جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے وہ لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے. اس کی زندگانی کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے, اس کی معیشت کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے, وہ دنیائی اعتبار سے پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے. تو اگر دنیا داروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے اور اپنی محتاجی کو اسی کے آگے ذکر کرنا ہے. پھر اس کے بعد جب دنیا داروں کے پاس جاتا ہے تو اب اس میں ایک تفصیل ہے جو کہ میں انشاءاللہ پھر آگے عرض کرتا ہوں کہ وہ اب ضرورت مند ہے تو وہ محتاجی کس حد تک بنتی ہے یا حاجت کس حد تک ہے, اور انسان اس سے مستغنی ہے یا نہیں ہے, یہ انشاءاللہ پھر میں آپ سے آگے عرض کروں.
میرا کہنے کا یہی مقصد تھا سر کہ ہم جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اگر میں یہ بولوں کہ مجھے میری زندگی میں کسی کی کیا ہے ضرورت ہی نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ کیا
عالم الاسباب
کنیکٹ کیا ہے. جی بالکل, اس کو عالم الاسباب بنایا ہے اس کو.
عالم دیکھیں, اب یہ تو بالکل بدی اور واضح سی بات ہے.
صحیح
کہ انسان اپنے وجود میں بھی ظاہر ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے. اللہ پاک نے ان کو انسان کو جو وجود دیا ہے وہ ماں باپ کے ذریعے سے دیا ہے. اسی طرح سے انسان جب اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے تو رزاق تو اللہ رب العزت ہے, لیکن اس نے وہ ذرائع بنائے ہیں. اگر آپ دکاندار ہیں تو کسٹمر جب تک آپ کے پاس نہیں آئے گا, آپ دکان نہیں کھولیں گے, آپ کاروبار نہیں لگائیں گے, تو آپ کے پاس وہ روزی چل کر نہیں آئے گی. اگر آپ جا کر نوکری نہیں کریں گے, مزدوری نہیں کریں گے, اس کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں چلائیں گے, تو آپ کو اس کے بغیر جو ہے وہ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہیں. آپ جب تک اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھائیں گے منہ تک لقمہ لانے کے لیے, تو آپ لقمہ منہ میں ڈالنے کے لیے بھی ہاتھ کے محتاج ہے. روزی کے لیے آپ جو ہے اس کا ذریعہ اختیار کرنے کے محتاج ہے,
دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہیں, سننے کے لیے کان کے محتاج ہیں, بولنے کے لیے زبان کے محتاج ہیں, چلنے کے لیے پاؤں کے محتاج ہیں, اور مختلف کام کرنے کے لیے ہاتھ کے کیا ہیں محتاج.
بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کو طبیب کی ضرورت پیش آتی ہے, پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے جو ادارے بنے ہوئے ہیں, پولیس ہے یا اس طرح کے جو ادارے, وہ آپ کی مدد کرتے ہیں قانونی لحاظ سے, وکیل جج کے معاملات ہیں. تو انسان ان چیزوں سے تو بالکل بھی مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا. اور جو اس کا انکار کرے کہ نہیں جناب صرف اللہ ہی سے جناب اپنی تمام ضروریات اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرے, تو اس کے لیے بڑی واضح سی دلیل ہے کہ زندگی اور موت دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ زندگی بھی دیتا ہے تو فرشتے کے ذریعے سے دیتا ہے, اور موت بھی دیتا ہے تو فرشتے کے ذریعے سے دیتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے محیی بھی ہے, ممیت بھی ہے, لیکن جب بچہ اللہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آ کر روح پھونکتا ہے اس کے اندر, اور روح پھونکنے جب وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو بھیج رہا ہے. بہت دیری ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے انسان عالم الاسباب کے اندر بہت سارے ذرائع کا محتاج ہے. اس کے لیے زندگی گزارنا اس کے بغیر جو ہے وہ
ممکن نہیں ہے, ایسی بات ہے. اور یہ نظام بھی اللہ کریم کا ہی بنایا ہوا نظام ہے. اور استاد صاحب نے جو گفتگو فرمائی اس میں جو بڑی بنیادی بات فرمائی کہ اولاً جو ہے وہ بندے کو کیا چاہیے, اولاً بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں کیا کرے, رجوع کرے, اور اس کے بعد پھر جو دنیا میں اللہ کریم نے اسباب عطا فرمائے ہیں ان کا یوٹیلائزیشن کر کے اپنے لیے جو ہے وہ ایک اچھا زندگی گزارنے کا انتظام اور انسنام کرے اور اس جانب آگے جو ہے وہ بڑھتا جائے. تو بندے کو کیا چاہیے؟ بندے کو چاہیے کہ اولاً اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع جو ہے وہ کرے اور دنیا میں جو اللہ کریم نے اسباب عطا فرمائے ہیں ان کا یوٹیلائزیشن کر کے اپنی زندگی کو بہتر اور آسان بنائے. میں یہاں ایک اور پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ آنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارا کام ہے ایفرٹ کرنا, کوشش کرنا. ہم ایفرٹ بھی کریں اور کوشش بھی کریں. ہماری جو ایک طریقے سے دیکھی جائے جو محتاجی ہے اس کو کامیابی کی سیڑھی بنایا جائے. علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بندے کو ایفرٹ کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے, محنت کرنی ہے. آپ رزق کمانا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کاروبار کرنا ہے, سٹرگل کرنی ہے, محنت کرنی ہے. تو اپنی محتاجی کو اپنی کامیابی کی سیڑھی بنایا جائے نمبر ایک. نمبر دو بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنی محتاجی کو اپنی کمزوری مت بنائیں. بعض اوقات لوگ فائنینشیل طور پر کیا ہوتے ہیں؟ کمزور ہوتے ہیں اور ان کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنا فائنینشیل سٹیٹس, اپنا مالی سٹیٹس کیا کریں؟ اچھا کریں. تو اس کے لیے وہ رزق حلال کمانے کی بجائے پھر اس محتاجی کو دور کرنے کے لیے کیا کام کرتے ہیں؟ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. بھیک مانگنے والے بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ کو چوکوں پر, چوراہوں پر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں. وہ صرف ایک آدمی تھا, اس نے کہا, قبلہ سید وقار شاہ صاحب, اس نے کہا کہ پاکستان میں اگر آپ سڑکوں کو دیکھیں تو جس سڑک پر بڑا جمپ ہے وہاں پر دو بھکاری جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, اچھا, جو چوک ہے تو وہاں پر بھی آپ کو جس طریقے کا وہ چوک ہے, چرنگی ہے, اس طریقے کے آپ کو کچھ نہ کچھ مانگنے والے کیا ہیں نظر آئیں گے. اچھا, اب میں شاہ صاحب قبلہ ایک بات پہ غور کر رہا تھا. ہم یہ بھکاریوں کے اس عنوان پر آ رہے ہیں اور ان کی قسموں پر بھی آ رہے ہیں, لیکن میں ایک عنوان ابھی جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہوں. پہلے ہم اس کو لیتے ہیں. آپ شاہ صاحب دیکھیے, مسافر ہیں نا, مسافر کے لیے اسلام نے بڑی سہولتیں رکھی ہیں. نماز میں کیا ہے؟ سہولت ہے, قصر کے احکام ہیں. عبادت, روزہ ہے, اس میں بھی کیا ہے؟ سہولت جو ہے وہ موجود ہے.
جماعت وغیرہ کے مسائل,
جی بالکل, جماعت کے مسائل میں بالکل درست فرمایا آپ نے. ایون کہ اگر مسافر کا زادرہ کیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے. بھلے وہ اپنے وطن میں کیا ہے؟ امیر ہے, لیکن یہاں پر کیا ہے؟ زادرہ ختم ہو گیا ہے یا گم ہو گیا ہے یا کوئی بھی اس کو پریشانی ہو گئی, محتاج ہو گیا ہے. تو اب یہ زکوٰۃ بھی جو ہے وہ لے سکتا ہے. یعنی آپ دیکھیں, اور پھر مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی ہمیں جو ہے وہ درس اور سبق دیا گیا ہے کہ ان کو کھانا کھلا دیا جائے, سہولت ان کو دی جائے. لیکن کیا شاہ صاحب آپ نے غور کیا کہ ہمارے یہاں جو مسافر ہوتا ہے نا, اس کو لوگ سہولت دینے کی بجائے چوسنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو چیز باہر کیا ملے گی؟ سستی ملے گی, لیکن جو ٹریولنگ ایریا ہے وہاں پر کیا ملے گی آپ کو؟ مہنگی ملے گی. ایئرپورٹ کا اگر آپ کو تجربہ ہو تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اسٹیشن کا تجربہ ہو آپ کو تو اس پر بھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں, یہ بھی آپ کو مسافر جو جہاں پر ہوتے ہیں, آپ کو بس اسٹینڈ پر کیا ہے؟ بھکاری زیادہ نظر آئیں گے, بسوں میں مانگتے نظر آئیں گے, ٹرینوں میں تو کیا ہوتی ہے؟ ایک لائن ہوتی ہے. کیا فرمائیں گے آپ اس عنوان پر؟
محتاجی ہمارا موضوع ہے, اور جب لفظ محتاجی سنتے تو پہلا ذہن اسی طرف جاتا ہے جو استاد صاحب نے گفتگو کی, اس طرف بھی ذہن جانا چاہیے کہ ہم سب محتاج اللہ پاک کے ہیں اور یہ محتاجی بڑی پسندیدہ ہے. اور دوسرا جو نارملی ذہن جاتا ہے وہ ادھر ہی جاتا ہے کہ مانگنا اور دینا. یہ اب جیسا آپ نے بیان کیا, یہ بھی ایک پورا پہلو ہے کہ کس طریقے سے جناب وہ مسافروں کے پیچھے اور لوگوں کے پیچھے. آپ نے جو پہلی بات کہی تھی کہ جہاں بڑا جمپ ہوتا ہے وہاں دو کھڑے ہوتے ہیں, یہ تو پورا ایک ٹاپک ہے کہ باقاعدہ ہم بیٹھے بٹھائے بک جاتے ہیں. جی ہاں, یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ یعنی ان کے ایریاز ہوتے ہیں, یعنی یہاں پر یہ ہم بھیک مانگیں گے اور وہ اگر کہیں اور جا رہے ہوں تو وہ باقاعدہ وہ ایریا بھیج کے جاتے ہیں کہ بھائی اچھا تم آ جاؤ, تم مانگا کرو. تو ہم بیٹھے بٹھائے بک بھی رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ دے بھی رہے ہوتے ہیں. خیر, یہ بھی ایک چیز درست نہیں ہے. تو آپ نے جیسا فرمایا کہ مسافروں کے ساتھ تو خیر خواہی کرنی چاہیے, ان کے ساتھ تو اچھائی کرنی چاہیے, لیکن وہاں یہ اس طرح کی ٹولیاں اور فقیر موجود ہوتے ہیں اور وہ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ مسافروں یا شاید دینے والوں کا بھی ایک قصور بنتا ہے کہ انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون واقعی محتاج ہے اور کون محتاج نہیں. لینے والوں کے اعتبار سے بھی پہلو ہو سکتا ہے کہ یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں خود کو محتاج بنانے والے ہوتے ہیں. اور جب یہ موضوع ذہن میں آیا تھا تو ایک چیز میرے ذہن میں خاص طور پر آئی تھی کہ یہ بعض لوگوں کا ہوتا ہے جب پیشہ ور فقیروں کی ہم بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے جو واقعی نیڈی ہے، واقعی ضرورت مند ہے، اس کی تو صورت موجود بھی ہے مانگنے کی، جو پرٹیکولر صورت ہے اس میں مانگنے کی بھی اجازت ہے، لیکن ایک تعداد ہوتی ہے جو خود کو محتاج بناتی ہے اور یہ پیشہ اختیار کرتی ہے، اور ایک تو یہ بھی انداز دیکھا جاتا ہے کہ کیا کہیں، سہل پسند کہیں یا جناب طبیعت ہی نہیں ہے محنت کرنے کی، اس میں یہ بھی میرا دیکھا ہوا منظر ہے، شاید آپ بھی اس کے گواہ ہوں، ہو سکتا آپ تک بھی اس طرح کی باتیں آئی ہوں کہ کوئی ہوتا ہے فیملی ہے نا، اس کا کوئی جاننے والا، کوئی رشتہ دار کہیں باہر ہے، ابراڈ ہے، اور وہ ذرا خیر خواہی کی طبیعت رکھنے والا ہے، وہ جناب وہ خیر خواہی کرتا ہے، تو یہاں جو خیر خواہی جب آنا شروع ہوتی ہے تو یہ دیکھا والا منظر ہے، پھر وہ اپنے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی گھر کا تو ٹوتھ پیسٹ بھی باہر کا آ رہا ہے، اگر ان کا کام ہے بھی کوئی تو جانے دو، مطلب وہ ادھر تو شاید یہ کہتے ہیں یار بڑی محتاجی ہے، کچھ کام نہیں ہوتا، کچھ نہیں ملتا، اور وہ ان سے پیسے اینٹتے رہتے ہوں گے، اور یہاں جو ہے وہ اپنا کام
کہا جاتا ہے جب مفت ملے کھانے کو تو کون جائے کمانے کو،
بھائی یہ تو یہاں پر پھر وہی پہلو آ جائے گا کہ یہ دینے والے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کس کو دے رہا ہوں،
کیا بات،
اب آپ پر جس طریقے سے یہ بڑا پہلو ہے سلمان بھائی
جی،
کہ زکوٰۃ بھائی دینی چاہیے، زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں، کب لازم ہوتی ہے، اس طرف تو توجہ ہوتی ہے، لیکن بھائی جس طریقے سے یہ زکوٰۃ کا سارا آپ نے حساب کتاب کرنا ہے اور دینی ہے، اور اس کے علاوہ بھی نفلی صدقات ہیں، یہ بھی اسی طریقے سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس کو دے رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو ضرورت مند نہیں ہے، جو نیڈی نہیں ہے، جس کی شریعت نے بھی اجازت نہیں دی، آپ ایسے لوگوں پر اپنا مال لٹا رہے ہوں اور ان کو محروم کر رہے ہوں جو واقعی ضرورت مند ہے، یا ایسے طبقات کے جنہیں آپ کو دینا چاہیے وہاں آپ نہیں دے رہے ہو، تو یہ بڑا غلط ہوگا، اور جو بلا وجہ میں لوگوں سے مانگتے ہیں جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث پاک میں بھی یہ موجود ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرے، تو مانگنے میں ذلت ہے اور شریعت اس ذلت کی اجازت نہیں دیتی، پرٹیکولر جو صورت ہے اس کے اندر ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حاجت مند، وہ ضرورت مند نہیں ہوتے، اور جھوٹ بول بول کے، الٹی الٹی کہانیاں سنا کے، بعض اوقات جو گھروں میں کام کرنے والی ہوتی ہیں ان کا ایک طریقہ واردات بھی ہوتا ہے، یہاں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، آپ کا مال ہے آپ ہوشیاری سے خرچ کریں، آپ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ بھی دیکھیں کہ میں کہاں خرچ کر رہا ہوں، وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، تھوڑا سا تو دیکھیں، کسی سے بدگمانی کا نہیں کہا جا رہا، لیکن عقل و شعور رکھتے ہیں آپ، معاشرے میں رہتے ہیں، ایسا تو نہیں آپ کو دھوکہ دے کے مال ایٹا جا رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ بہت ساری غلط بزنس اور چیزیں جاری ہو جاتی ہیں جو آپ ہی کے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، تو محتاج جو ہے اس کی واقعی مدد کریں اور اپنے آپ کو بلا وجہ میں محتاج نہ بنائیں، یہ حدیث پاک ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے سے، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے، تو آپ یہ مانگنے کا مزاج، بلکہ یہ بھی ایک پورا یوں کہہ لیجیے ٹاپک ہی ہے، محتاجی سے سنتے ہیں چلو بھائی فقیروں کی بات ہو رہی ہے، ہماری تو نہیں ہو رہی، کچھ لوگ
ہم نے آنا ہے اس کے اوپر بھی
دئیو، ہر دوسری چیز میں وہ لئیو دئیو ان کے چل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ بھی ایک طریقے کی محتاجی، اور کوئی پسند بھی نہیں کرتا، حدیث پاک اگر ہم یہاں شامل کر لیں بڑی خوبصورت، کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا طریقہ بتائیے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور بندے بھی محبت کریں، کیا خوبصورت بات ہے، اللہ بھی محبت کرے بندے بھی محبت کریں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ پاک تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے مال سے بے پرواہ ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے، یہ جو مانگنے والی طبیعت ہے نا، تو اس سے پھر آدمی یار اس کو تو دکھتے ہی اس نے کچھ مانگ لینا، بعض پھر وہ قرضے مانگنے والے اور پتہ نہیں کیا کیا طبیعتیں رکھتے ہیں،
ان کو بھی ڈیل کرنے کا ایک طریقہ ہے،
اچھا
وہ بھی ہم عرض کرتے ہیں، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے اور بد زبانی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی یاد رکھے، اور سمجھانا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے بتا دینا چاہیے، سمجھا دینا چاہیے، سر مجھے ایک بات جو ہے نا وہ یاد آ گئی، خالد بھائی بعض اوقات حوصلہ شکنی کرنے کا بھی کیا ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے،
حوصلہ شکنی کا بھی انداز،
حوصلہ شکنی کا بھی ایک انداز ہے، اور مجھے تو یہ بڑا پازیٹو لگا سر، کسی کے ولیمے پر جو ہے وہ کوئی بھیک مانگ رہا تھا اور ایک آدمی غبارے بیچ رہا تھا، بندہ تھا وہاں پر بڑا سیٹھ آدمی تھا، اس نے بھیک مانگنے والے کو 50 روپے دیے
جی،
اور جتنے بچے وہاں تھے آپ نے دیکھا ہی ہوگا بعض اوقات کیا ہوتے ہیں کہ جو جن کو اللہ نوازا ہوتا ہے، جن کے پاس رقم مال ہوتا ہے، بچوں پہ شفقت کرنے کا انداز ہوتا ہے، تو وہ بچوں کو مختلف چیزیں کیا ہوتے ہیں خاندان میں وہ لے کر کے دے دیتے ہیں، جیسے شادی بیاہوں پر بھی کیا ہوتا ہے بچوں کو پیسے دے دیتے ہیں یا کچھ چیز لے کے دیتے ہیں، تو وہ بچے جو تھے نا خاندان کے، ان کو خاندان کے ان بچوں کو جو ہے بلا کے انہوں نے کیا کیا، غبارے دلوائے. اب وہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ دو طرح کے غبارے, ایک تو وہ جن میں عام ہوا بھر کے دیتے ہیں وہ اڑتا نہیں ہے, اور ایک وہ ہوتا ہے جس میں وہ ہائیڈروجن غالباً بھر کے دیتے ہیں, یا پتہ نہیں کیا وہ گیس ہوتی ہے خاص قسم کی وہ بھرتے ہیں, وہ ہلکی ہوتی ہے تو وہ غبارہ کیا ہوتا ہے وہ اڑتا رہتا ہے. تو اس طرح کے وہ غبارے تھے ان کے پاس, تو وہ انہوں نے سب بچوں کو لے کر کے دیے. غالباً وہ صرف 100 روپے کے وہ غبارے بنے
جی.
تو انہوں نے اس غبارے بیچنے والے وہ بابا جی تھے یا جو بھی آدمی تھا, ان کو 500 روپے دیے.
100 روپے کے غباروں کے 500 روپے,
500 روپے دیے. اب وہ جو بھیک مانگنے والا تھا نا, اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, مجھے 50 روپے دیے ہیں اور اس کو 500 روپے دیے ہیں. تو انہوں نے جو کہا سو کہا, میں وہ اپنے انداز میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ حلال کمائی محنت کر کے کما رہا ہے, اور آپ جو ہیں یہ حلال طریقے سے اور درست طریقے سے نہیں کما رہے, آپ کام نہیں کر رہے. آپ بھی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں, اچھا جو ہے وہ اپنا کوئی کام کاج کر کے اپنی کمائی کر سکتے ہیں, لیکن آپ وہ نہیں کر رہے. وہ حلال کمانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اس کی حوصلہ افزائی کی ہے, اور 50 روپے آپ کو اس لیے دیے ہیں تاکہ آپ کو کیا ہو جائے, احساس ہو جائے کہ میں یوں نہیں, مجھے بھی کیا کرنا ہے, کر کے عزت کے ساتھ جو ہے وہ کھانا ہے. یہ بھی صرف ایک کیا ہے, انداز ہے بتانے کا, سمجھانے کا. اس پر کیا فرمائیں گے؟
اچھا یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی نا, یہ جو یہ فقیر ہوتے ہیں نا, بھیکاری
جی,
یہ بڑے ماہر نفسیات بھی ہوتے ہیں,
اللہ اکبر,
اور تجربہ کار بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا یہ ان کو دیکھا گیا کہ اگر ہم جس طرح کوئی مذہبی حلیے والا شخص کھڑا ہوتا ہے نا, یہ عام طور پر ہمارے پاس نہیں آتے, ان کو پتہ نہیں مولانا دے گا نہیں,
ٹھیک,
کیونکہ اس کو سارے شرعی مسائل بھی پتہ ہوتے ہیں کہ کس کو دینے ہیں کس کو نہیں دینے ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ مولانا حضرات بھی صدقہ خیرات ایک بہت بڑی مقدار میں کرتے ہیں
الحمدللہ,
کیونکہ ان کو فضائل بھی معلوم ہوتے ہیں, لیکن یہ جو نا یہ ہمارے پاس جو پیشاور بھکاری ہوگا نا, یہ عام طور پر مذہبی علیے والے کے پاس کام آتے ہیں. یہ میں نے اس لیے مثال دی کہ ان کا تجربہ اور ان کی جو نفسیات کی مہارت ہوتی ہے نا, اس سے پتہ چلتی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یار اس طرح کا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ لوگ جو ہے کسی غریب کا ٹھیلا خرید لیا 5,000 روپے کا, کسی سے جو ہے وہ چیز بیچنے والا ہے اسے اس کی چیز 500 روپے کی تھی, 2,000 روپے میں خرید لی, غبارے والے سے جو ہے وہ 1,000 روپے میں سارے غبارے خرید کر دے دیے, پرندے والے سے جو ہے وہ 10,000 روپے میں خرید کر سارا اس کو دے دیا, وہ تو خوش ہو جاتا ہے. اچھا انہوں نے بھی یہ طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے. وہ پین کا پیکٹ ایک پکڑ لیتے ہیں ہاتھ کے اندر, ٹھیک ہے, آپ کو ہوٹلوں کے پاس, دودھ کی دکانوں کے پاس اس طرح کے کچھ لوگ ملتے ہیں, وہ پین کو اپنے سینے سے لگا کر رکھے گا اور کہے گا کہ کچھ مدد کر دیجئے, دیکھیں یہ میں بیچ رہا ہوں, دیکھیں یہ میں جو نا صبح سے بیچ رہا ہوں, کچھ میری مدد کر دیجئے. وہ پین آپ کی طرف بڑھائے گا بھی نہیں. اسی طرح سے کچھ چیزیں لوگ آپ نے دیکھا ہوگا, شاید وہ تغرے لے کر فریموں کی ہوتی ہے مکہ مدینے کی, وہ ساتھ میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں, کوئی یاسین شریف لے کر چل رہے ہوتے ہیں, بظاہر ان کا اظہار یہ ہے کہ بھائی ہم آپ کو بیچنا چاہ رہے ہیں, خرید لیں, ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے آپ سے, کچھ خرید لیں ہم سے. لیکن اصل مقصد ان کا ہوتا ہے, اب وہ دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ شخص کیا چاہ رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. ویسے یہ طریقہ بہت اچھا ہے کہ وہ جو بھکاری ہے اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے, جو حلال طریقے سے کما رہا ہے. آپ مارکیٹ کے اندر چلے جائیں گے نا تو ایسے ضرورت مند لوگ بہت ملیں گے جنہوں نے چھوٹا سا ایک ٹھیا لگایا ہوا ہے, ٹھیلا لگایا ہوا ہے, وہ خرید و فروخت کر رہا ہے. جب آپ تھوڑا آبزرو کریں گے اس کو, دیکھیں گے تھوڑی دیر, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار واقعی میں یہ شخص خرید و فروخت کر رہا ہے, پورے دن ہو سکتا ہے 200-400 روپے کما لیتا ہو. تو اس سے اگر آپ یہ کرتے ہیں تو بہت بہترین قسم کی خیرخواہی ہے. اسلام کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ یہ جو گداگری ہے, بھیک مانگنا ہے, اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے, اور محنت کر کے کمانا, حلال روزی کمانا, اپنی محتاجی دوسرے کے آگے ذکر مت کیجئے, اس کا اظہار مت کیجئے, بلکہ آپ نے کہا نا کہ بھائی یہ اپنی محتاجی کو اپنی کمزوری مت بنائی, بلکہ اپنے آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائیے. ایک شخص سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, ترغیب و ترہیب کی بڑی پیاری روایت, اس نے اپنی محتاجی کا ذکر کیا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میرے پاس تو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, میری امداد فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اس کے آگے سونے کا ڈھیر لگا دیتے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بھی تمہاری ضرورت کی چیزوں میں سے کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ کمبل ہے جسے آدھا بچھاتے ہیں اور آدھا اوڑھ لیتے ہیں, اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو وہ تمہارا جو پیالہ ہے نا وہ لے کر آؤ. وہ لے کر آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے, اب اس کو کون خریدے گا؟ تو لوگوں نے اپنے اعتبار سے اس کی قیمت لگائی. جس نے زیادہ قیمت لگائی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ اس کو دیا, اس سے وہ پیسے لیے, اس شخص کو دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلہاڑی کا وہ لے کر آؤ, پھل لے کر آؤ. کلہاڑی کا پھل لے آیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے اندر دستہ ڈالا اور کلہاڑی اس کو عطا فرمائی, اور اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ اور جا کر درخت سے لکڑیاں کاٹ کر بیچو اور اتنے اتنے عرصے تک میرے پاس مت آنا. اب وہ گیا اس کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹ 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 کر کے اس کے بعد بیچنا شروع کر دیا. کافی عرصے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا, ہاں بھائی کیا حال ہے؟ کہنے کا, یا رسول اللہ اب تو اللہ تعالیٰ نے اتنا غنی کر دیا ہے, اپنے گھر والوں کی بھی خدمت کرتا ہوں اور دوسرے لوگوں کی بھی حاجت پوری کرتا ہوں.
واہ واہ واہ.
یہ دیکھیے اسلام کس انداز پر آپ کو محتاجی سے بچا کر آپ کو اس بات کی ترغیب دلاتا ہے اور اس بات کی طرف مائل کرتا ہے کہ آپ اپنی محتاجی کو اپنی کمزوری مت بنائیے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ آپ آگے بڑھیے, ہمت کیجیے, اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیجیے, اللہ رب العزت آپ کی مدد کرنے والا.
یا مرحبا. یہ تو ہے ایک اس کے لیے یہ گفتگو ہے کہ جو گھر پہ بیٹھا ہماری بات سن رہا ہے اور ان لوگوں کا تدارک کرنے کے لیے جو پیشہ ور بھکاری مانگ رہے ہیں, ان کی حوصلہ شکنی کی بہترین صورت یہ ہے ان کو دیا ہی نہ جائے. جس طرح قبلہ شاہ صاحب وقار شاہ صاحب نے قبلہ نے فرمایا کہ ان کو دیا ہی نہ جائے, اور بالکل یہ ایک بہترین جو ہے وہ طریقہ ہے ان کی حوصلہ شکنی کرنے کا. ان کے ساتھ بد زبانی نہ کی جائے, یہ بالخصوص خیال رکھیں. گالیاں دینا ان کو یا اور اس طریقے سے کچھ انداز اختیار کرنا.
سلمان بھی مجھے یاد ہے کہ سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر تھے ہم مدینہ شریف میں, تو ایک شخص فیملی سمیت آیا, احرام بندھا ہوا تھا اس کا,
اللہ,
اور خاتون بھی تھی برقعے میں پیچھے کھڑی تھی اور بچہ اس کا جو ہے نا وہ چیئر کے اندر تھا. تو وہ آ کر کہنے لگا کہ سر میری کچھ مدد کر دیجئے, میری جیب کٹ گئی ہے اور میرے سارے پیسے اس کے اندر چلے گئے. دیکھا وہ کہنے لگا آج شام کی میری فلائٹ ہے, مجھے ٹکٹ دکھانے لگا کہ میری آج شام کی فلائٹ ہے اور میں نے جانا ہے, میرے پاس ایئرپورٹ جانے کے پیسے نہیں. اچھا میں نے وہ امیر علیہ سنت کی جو کتاب ہے رفیق الحرمین, اس میں امیر علیہ سنت کا ایک فرمان پڑھ رکھا تھا, آپ نے لکھا تھا کہ آپ کو بہت سارے بھکاری مکے میں مدینہ میں بھی ملیں گے جو آپ سے کہیں گے ہماری جیب کٹ گئی ہے, ہم حاجت مند ہیں, ہمیں ایئرپورٹ جانا ہے, ہمیں جو ہے وہ یہ کرنا ہے, ہمیں سفر کرنا ہے, اپنے ملک واپس جانا ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہماری مدد کیجیے. تو آپ کو ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرنی ہے.
سر میں ایک بات ایڈ کروں یہاں, ورنہ وہ بات نکل جائے گی.
بالکل بالکل.
یہ صرف کوئی پاکستانی عوام ہی نہیں ہے جو وہاں پر جا کے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں. ایک بعض اوقات کیا نکلتا ہے, وہ چل پڑتا ہے ادھر سے جا کے بھیک مانگ رہے ہیں, اتنے بھکاری پکڑ لیے فلاں دے, یہ بھی بھیک مانگ رہے ہیں, اس سے انکار بھی نہیں ہے. لیکن دیگر ممالک کے لوگ بھی بھیک مانگ رہے ہیں, یہ بھی ایک میں تھوڑا اس کو بعض اوقات ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم کسی پرابلم کو جو ہے نا وہ سدھارنے کی طرف آتے ہیں تو اس میں بعض اوقات اتنا ون سائڈڈ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں کہ سارا بوجھ ایک ہی پلڑے میں ڈال دیتے ہیں. تو جتنا حصہ جس کا ہو اس کو اتنا جو ہے وہ دینا چاہیے. تو یہ بھیک مانگنے والے خالی پاکستانی نہیں ہوتے, ہمیں بھی تجربہ ہے اور طرح کے لوگ بھی بہرحال ہوتے ہیں اور ممالک کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اللہ پاک ان سب کو ہدایت عطا فرمائے. جی سر آپ کو.
اچھا وہ شخص متعین نہیں تھا کہ وہ پاکستان سے اس کا تعلق ہے, لیکن گفتگو اردو میں کر رہا تھا.
صحیح.
تو میرے ذہن میں فوراً وہ امیر علیہ سنت کا فرمان آ گیا, تو پھر میں نے اس کو بڑے طریقے سے منع کر دیا کہ یار ہمارے پاس بھی اپنے حساب سے ایک رقم ہے, ہم آپ کو جو ہے وہ نہیں دے سکتے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے, ہو سکتا ہے کہ واقعی میں وہ مجبوری کے اندر ہو, لیکن ظاہر ہے میں اس وقت اس کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا, تو میں نے اس کو جو ہے بڑے طریقے سے منع کر دیا کہ میں تمہارے. لیکن وہاں پر بھی پیشہ ور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے در پر آتے ہیں, لیکن دوسروں کے آگے اپنی محتاجی کا
توبہ توبہ. اللہ اللہ بچائے. میں یہاں خالد بھائی سے انشاءاللہ ابھی ہم مدنی پھول لیں گے, گفتگو کریں گے. میں خالد بھائی کو ایک جو ہے واقعہ سنا تو پھر آگے چلتے ہیں. یوں ہی استاد صاحب, میں جو ہے وہ غالباً عمرہ ہم لوگ کر رہے تھے یا طواف کر رہے تھے یا کیا تھا, اب یہ تو مجھے یاد نہیں ہے. بہرحال وہ باہر ایک جو ہے
ماشاء اللہ طواف اور عمرے بھی آپ کے اتنے ہو گئے کہ آپ کو یاد ہی. اللہ پاک کو مزید عطا فرمائے.
آمین آمین آمین. تو سر ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے ہی میرے ساتھ نا ایک آ کے بندہ یوں احرام باندھا ہوا ہے اور یوں آ کے بیٹھا کہ بالکل جیسے نہیں بندہ کچھ تھک ہار کے گرنے لگتا ہے تو یوں کر کے وہ بیٹھا. تو مجھے جو ہے وہ میں بھی چونکہ شوگر پیشنٹ ہوں تو مجھے اندازہ ہے بعض وقت جب بندے کی شوگر ڈاؤن ہوتی ہے, شاہ صاحب قبلہ کو بھی اندازہ ہوگا, تو پھر اس کی کیا جو ہے وہ حالت ہوتی ہے. تو میں نے انہیں کہا میں آپ کو مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے شوگر ہے یا پتہ نہیں شوگر.
یہ مطاف کی بات بتا رہے ہیں؟
نہیں نہیں نہیں, یہ باہر مسجد حرام کی دیوار حد سے باہر,
سہن
سہن سہن یوں کہہ لیں, وہ ڈبلیو سی نمبر 3 جو ہے نا اس کی طرف ہم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی, تو یوں تو میں نے کہا میں آپ کو کچھ کھجور پیش کروں یا بسکٹ, میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنے پاس رکھتا تھا, ٹافی ہے, بادام ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں ہیں,
کوئی ایمرجنسی میں آپ کو کام آتی ہے؟
کام آ بالکل. تو میں نے کہا نہیں نہیں نہیں, بڑی مہربانی. انہوں نے جناب میرا ماتھا چوما اور پھر انہوں نے مجھے ایک کہانی سنائی. انہوں نے جو کہانی سنائی اس کا لب لباب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں یہ تھا کہ ہم پر فائرنگ ہوئی, یعنی ہم عمرے کے لیے آ رہے تھے, ہم پر کیا ہوا؟
فائرنگ
ہوئی اور ہماری ماں کے جو ہے وہ پنڈلی میں گولی لگی. اور پھر کیا کیا, ہمیں وہاں سے بٹھا کے جو ہے وہ بھیج دیا گیا یہاں پر. ہم جدہ میں جو ہے وہ اترے اور پھر یہاں پر آ کے اب ہاسپٹل میں میری ماں کا جو ہے وہ علاج ہو رہا ہے, بڑا اچھا علاج ہو رہا ہے, مفت علاج ہو رہا ہے, بہت تعاون ہو رہا ہے, بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ. اور جب انہوں نے کہا نا کہ گولی لگی, زخمی ہو گئے, وہاں تک تو معاملہ کیا تھا وہ چلتا آ رہا تھا, لیکن جب انہوں نے کہا نا کہ ہمیں جہاز میں بٹھا دیا اور ہم یہاں آ گئے, تو یہاں مجھے لگا کہ اب گاڑی کیا ہو گئی ہے, ٹریک چینج کر چکی ہے. مختصر بات یہ ہے, اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ کہانی ختم کر کے مجھ سے پیسے کب مانگے گا.
وہاں نتیجے پہ پہنچ
چکے, بالکل میں پہنچ گیا جی ادھر. یعنی جب بندے نے کہا استاد اب دیکھیں گولی لگی ہے ٹانگ میں گولی لگی ہے, تو آپ کو ہاسپٹل میں بھیجیں گے یا فلائٹ پر بٹھا کے دوسرے ملک میں بھیج دیں گے؟ آٹومیٹک سی بات ہے, آپ کو گولی لگی, آپ زخمی ہو گئے, تو آپ کو ہاسپٹل جو ہے نا وہ بھیجیں گے, اور جہاز میں بٹھا کے دوسرے ملک میں کون بھیجے گا آپ کو؟ بیٹھنے کون دے گا؟ اور پھر گولی لگی ہوئی ہو اور تو جہاز میں بیٹھنا بھی کون سا کوئی آسان کام ہے؟ بورڈنگ کروانی ہوتی ہے, امیگریشن کروانی ہوتی ہے, اتنا چل کے جانا پڑتا ہے, اور بھی بہت سارے کام ہیں. بھر اب وہ بات پیسوں پر کیا ہے
آ گئی.
کہا جی 2 دن گزر گئے ہیں اور ہم نے کچھ نہیں کھایا. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا آئیں میں آپ کو کھانا لے کے دیتا ہوں, آپ کو چائے پلا دیتا ہوں, کچھ کھلا دیتا ہوں, کھانا لے دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں اکیلا نہیں کھا سکتا, میں میری بیٹیاں بھی میرے ساتھ ہیں
اللہ,
اور وہ جو ہے وہ ہوٹل میں ہیں, اور میں اکیلا نہیں کھا سکتا, ان کے بغیر میں مجھ سے اترے گا نہیں. میں نے کہا چلے میں آپ کو لے کے دیتا ہوں, آپ لے جائیے گا جا کے, جو بھی کھانا ہے آپ نے کھا لیجیے گا. انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ بس جو آپ مجھے دینا چاہتے ہیں آپ مجھے وہ دے دیں. میں نے کہا میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں دینا چاہتا, اب جو مجھے کہہ رہے ہیں بھائی جو دینا ہے وہ دے دیں, تو میں تو آپ کو ریال تو دینا نہیں چاہتا, کھانا کہہ رہا ہوں آپ کو میں کھلا رہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے 10-20 ریال جو بھی دینے آپ نے آپ مجھے دے دیں گے. وہ 10-20 پہ ہی بندہ جو ہے وہ آ گیا تھا, اور میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ 10-20 کیا, تو 1 ریال نہیں دینا یہاں پہ. تو یوں خالد بھائی یہ چیزیں اس میں دیکھیں, ہمیں بھی کیا کرنا ہے, ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے. جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا, استاد صاحب نے فرمایا, پہچان بھی ہونی چاہیے اور مانگنے والے کو بھی خالد بھائی اپنا طریقہ جو ہے وہ, جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا, میں چاہوں گا اس عنوان کو بھی آپ لیں کہ اگر کسی نے ہیلپ کر ہی دی ہے تو اب ہم نے ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہو کے ہی بیٹھے رہنا ہے اور اسی سے جو ہے وہ لیتے رہنا اور کچھ نہیں کرنا, یہ بھی تو کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے.
سلمان بھی دونوں طرح کے پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے, ایک تو یہ کہ دینے والا جس کو دے رہا ہے نا اس کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ میرے ہیلپ کرنے سے اگلا بندہ فقیر ہی تو نہیں بن جائے گا, اس نے اب یہ جو لبادہ اوڑھنا ہے تو اب اس کو اتارنا ہی نہیں ہے, اب یہ ایسا ضرورت مند بنے گا کہ اس کی ضرورتیں میرے ہی در سے پوری ہوں گی. اس طرح کا بھی بندے کو کردار نہیں اپنانا چاہیے, اور لینے والے کو بھی غور کرنا چاہیے, یہ کم از کم اپنی عزت کا سودا کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور شعور عطا کرے. بندہ جب کسی پر بوجھ بننے لگتا ہے نا سلمان بھائی, تو سب سے پہلے تو اگلے کی نظر میں اس کے لیے حقارت آتی ہے, پھر اس کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ لا یمبغی للمؤمن ان یذل نفسہ, کہ مومن کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کروائے.
جی,
تو اپنے آپ کو کہاں ذلت کے مقام پر کھڑا ہو رہا ہے اور کن حرکتوں کی وجہ سے, ان چیزوں سے بچانا یہ ہر فرد کی خود اپنی ذمہ داری ہے. پھر رہا یہ کہ بسا اوقات ہم لوگ بھی نا کسی طبقے کی ہیلپ کر کے اسے عادی بنا دیتے ہیں کہ اب تم گھر بیٹھے رہو, تمہارے لیے تمہارا بھائی کما رہا ہے, یہ اگرچہ سننے میں بات اچھی لگتی ہے کہ یار جب تک ہم ہیں نا تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی, اور واقعی کسی کے ساتھ ساتھ دینے کا انداز ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن یہ کب تک ہونا چاہیے؟ جب تک آپ ہیں اس پر کوئی پریشانی کیوں نہیں آئے گی؟ سلمان بھائی, اس چیز کو اگر آپ نے سیکھنا, ہم نے سیکھنا ہونا تو ہم پرندوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. پرندے بھی نا اپنے بچے کو ایک وقت تک گھونسلے میں دانا پانی لا کر دیتے ہیں,
ایسا ہی ہے,
اس کے بعد وہ مجبور کرتے ہیں اپنے بچے کو کہ تو گھونسلہ چھوڑے گا تو تجھے اڑنا بھی آئے گا, تو تجھے یہ بھی پتا چلے گا کہ خوراک ہے کیا, اور تجھے یہ بھی پتا چلے گا کہ خوراک حاصل کیسے کی جاتی ہے. امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس مضمون کو اپنی کتب وغیرہ میں بیان فرمایا ہے, اور یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ بندہ توکل سیکھے, اگر توکل سیکھنا ہو تو وہ مرغی سے بھی سیکھ سکتا ہے.
کیا بات,
کہ پانی جتنا اسے پینا ہوتا ہے اتنا پیتی ہے, اور اس کے بعد باقی رہ جانے والا وہ اسی کٹوری میں اسی پیالی میں پاؤں رکھ کر اسے اونڈیل دیتی ہے. اور اس میں ایک میسج ہے کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انتظام فرمائے گا. یہ ایک جانور کی, ایک پرندے کی, اور ان چیزوں کی مثال ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, وہ ذرا دنیا پہ نظر ڈال کر عبرت حاصل کیوں نہیں کرتا؟ وہ ان چیزوں کو صبح و شام ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے. ابھی میرے ساتھ ایک ریسنٹلی واقعہ ہوا اور بڑا عجیب و غریب. ایک بندہ آیا اور اس نے ایک بچہ ساتھ لیا ہوا تھا, دھڑ اس کا آدھا چھپایا ہوا تھا, اور بتایا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کا, اور یہ ٹرک کے نیچے آ گئے, آدھا دھڑ ان کا الگ ہو گیا. اور واقعی جو سننے سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے, جس بچے کا آدھا دھڑ الگ ہو گیا ہو اس کو لے کے پھرنا کوئی آسان نہیں ہے.
اب یہ تو وہ مدنی قافلے میں ہم تھے, خالد بھائی کی مسجد میں ہی تھے ہم.
جی جی,
اسی کی بات ہے.
جی جی بالکل بالکل, یہ وہی,
یہ مجھے انہوں نے مجھے بھی کہا,
یہ وہی بات ہے.
آپ کنٹینیو کریں, میں بھی اس پر کچھ کہوں گا. جی,
آپ لوگوں سے گفتگو ہو چکی تھی, پھر میں مسجد سے باہر تھا, کسی کام وغیرہ کے لیے گیا ہوا تھا, تو مجھے تو کال آئی کہ امام صاحب آپ کہاں ہیں, آپ سے رابطہ کرنا ہے, بہت ضروری اعلان ہے, اگر آپ نہیں کریں گے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. اور اس نے اس طرح یوں سمجھے کہ پریشرائز کیا نا, کہ میں نے کہا کہ پتہ نہیں, پھر صدر صاحب کا نام اور اس کا نام اس کا نام, میں نے آپ کا نمبر ان سے لیا ہے, اور آگے سے مجھے کہا کہ آپ کو میسج آ جائے گا آپ کے صدر صاحب کا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں, اگر آتا ہے تو کوئی بات ہوتی ہے. نماز مغرب کے وقت قریب ہی تھا, نماز مغرب میں نے ادا کی ہے اور مجھے کوئی میسج نہیں آیا ہوا تھا. اس کے بعد وہ بندہ پھر آیا بھائی, کہ حضرت وہ آپ نے اعلان نہیں کیا کہ آپ کو میسج نہیں آیا. میں نے کہا نہیں, مجھے میسج نہیں آیا, لہٰذا میں نے اعلان نہیں کیا. مغرب سے لے کر عشاء کی نماز تک اس بندے نے اتنی اسٹرگل کی کہ 6 فون اس دوران مجھے آ گئے. یار ان کا مسئلہ دیکھ لیں, انہوں نے تو ہمیں گھر بیٹھے پریشان کر دیا ہے, ان کا مسئلہ حل کریں تاکہ واقعی ضرورت مند لگتے ہیں. انہوں نے جس انداز سے اپنا مسئلہ پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ گویا ابھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ابھی دھڑ الگ ہوا ہے اور ابھی ارجنٹلی ان کو خون ریکوائرڈ ہے, ارجنٹلی ان کو بہت ساری چیزیں چاہیے, بچہ ہاسپٹلائز ہے, حالانکہ وہ بچے کو ساتھ لے کر گھوم رہے ہیں. پھر بہرحال سینریو بالآخر یہاں تک پہنچا کہ آخر میں مجھے یہ کہا گیا کہ آپ ان کے لیے اعلان کر دیں. اچھا, جنہوں نے اعلان کر دے کا کہا, انہوں نے صرف فون پر بات سنی تھی اور میں ان کا چہرہ بھی دیکھ رہا تھا, اس بچے کو بھی دیکھ چکا تھا. اب انہوں نے مجھے بہت لمبا سا A4 سائز کا اور بالکل بھرا ہوا لکھا ہوا ایک پیپر دیا اور کہا کہ امام صاحب یہ آپ مکمل پیپر پڑھ کر سنا دیجئے گا. اب اس میں ایک انتہائی درد اور کرب بھری داستان تھی. وہ پڑھنے سے میں قاصر تھا کہ مطلب سلام پھیرنے کے بعد اگر امام صاحب اس طرح کی داستانیں پڑھنا شروع کریں تو لوگوں کے لیے بھی بڑی دشواری ہے, اور اس میں مسجد کے جو معاملات ہیں اس میں عجیب و غریب بدمزگی سی پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال
فرد میں اور سنتوں میں اتنا جو ہے وہ لمبا گیپ بھی
نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے بس یہ کیا کہ ایک صاحب آئے ہیں, پریشان ہیں, ان کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, وہ ساتھ ہے, اگر کوئی ہیلپ کرنا چاہے تو دیکھ لے. یہ بات کر کے میں اور پھر دعا وغیرہ کی اور دیگر جو اپنے معاملات تھے وہ آگے بڑھائے. سلمان بھائی, وہ بندہ اس کے بعد میری جان کو آ گیا کہ ہم نے آپ کو جو لکھ کر دیا تھا اتنی محنت سے, اب ہمارے آنے کا یہاں کیا فائدہ ہوا؟ ہم عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء آپ کے پاس بیٹھے رہے, اور یہاں سے لے کر ہم کیا جا رہے ہیں؟ صرف 200 روپے, صرف 250 روپے. بھائی جان, جو اس کو خون ریکوائرڈ ہے وہ تقریباً روزانہ 16,000 روپے کا ہے, کم از کم ایک دن کا ہمارا یہ خرچہ تو نکل آتا. آپ ایسا جاندار تو اعلان کرتے. اب وہ بندہ مجھ پر ہی ایسے اٹیکنگ پوزیشن کے ساتھ آ رہا ہے کہ آپ نے غلط کیا. آپ کو تو آپ کے تو دل میں درد ہی نہیں ہے, آپ انسان کیسے ہیں؟ ایک مسلمان کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کا درد کیوں نہیں ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اماموں کے یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کی پریشانی نہیں سمجھ رہے. تو میں نے کہا کہ جناب میں بس امام ہوں, تو یوں سمجھ لیں کہ میں آپ سے محبت سے بھی بات کر رہا ہوں, اور یہ ایک حد تک ہی ہو پائے گا. جب انداز آپ کا ہے تو باؤنڈریز ختم ہو رہی ہیں. تو پھر بہرحال ان کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ میں ذرا آگے نکل گیا ہوں, تو پھر بات اور دو تین افراد پھر بیچ میں پڑے تو بات سنبھالی گئی. لیکن بسا اوقات یہ مانگنے والے اور اس طرح سے اپنے آپ کو محتاج بنا کر پیش کرنے والے افراد اس طرح مسلط ہوتے ہیں کہ جو بندہ صحیح ہے اس پر محتاج مسلط ہو گیا ہے. تو بتائیے اس کی محتاجی جتنی اسٹرگل جتنی ایفرٹ یہ اس کام کے لیے کر رہا ہے, اگر اس کے حلال کمانے کے لیے کرے
جی
تو کتنے مسائل اس کے حل.
درست فرمایا آپ نے خلبے. مجھے تو انہوں نے, ہم بھی تھے غالباً یہ آخری دن تھا ہمارا مدنی قافلے کا, تیسرا دن تھا, تو مغرب کی نماز کے بعد ہمیں آنا تھا, تو یہ میرے پاس بھی جو ہے نا وہ یہ آئے, تو مجھے آ کے انہوں نے کہا کہ یوں ٹرک گزر گیا ہے اور دھڑ جو ہے نا اس کا الگ ہو گیا. میں نے کہا بندہ خدا ٹرک گزر گیا ہے, دھڑ الگ ہو گیا ہے, ایسے بچے کو آپ ساتھ لیے لیے جو ہے وہ گھوم رہے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں حساب لگا, یعنی وہ بچہ جو اتنا سخت جو ہے وہ اذیت کا شکار ہے, آپ اس کو ساتھ لیے لیے گھوم رہے ہیں؟ تو بہرحال اب کون جو ہے نا وہ ہٹا کے دیکھے. تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ شیر کو سوا شیر نہیں ڈھائی شیر بھی ٹکر جاتا ہے. وہ یوں ایک بندہ تھا, یہ بات ہے میر پورہ کشمیر کی, سیکٹر بھی میں بتانے والا تھا لیکن اس کو رہنے دے, اگلا معاملہ رہنے دے. شاید وہاں ایک آدمی تھا, وہ یوں ہی ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ کیا کر رہا تھا, بھیک مانگ رہا تھا. اس انداز پر بھی ہم تبصرہ کر لیں گے, وہ حرج والی بات نہیں, لیکن پہلے میں آپ کو سناؤں داستان تو سناؤں آپ کو. تو یوں وہ کیا کر رہا تھا, بھیک مانگ رہا تھا. وہ ایک بندے کے گھر پہ آئے, کہا جی یوں ہے. اب وہ باہر نکلا, اس نے پہچان لیا کہ بندہ کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی, جس کو پولیو ہوتا ہے جو چل نہیں پاتا, تو اس کی ٹانگیں جو ہے نا وہ واقعی بہت باریک ہوتی ہیں, اور بہر جو بھی سلسلہ کار ہوتا ہے اللہ ہم سب کو بیماریوں سے عافیت عطا فرمائے. وہ اس نے پہچان لیا خالد بھائی کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس نہ تمہاری شفا رکھی ہوئی ہے اور میں تمہیں شفا یاب کر دوں گا.
اللہ, یعنی بے روزگار کر دوں گا.
اللہ اکبر. بار اب میں یہ آپ کو تھوڑا کیا کر رہا ہوں, نوک پلک اس کی سوار کے بتا رہا ہوں. بھائی شفا لیاؤ بھی سوٹا.
اللہ
مطلب بھائی بچے کو آبادی وہ گھر پہ سے کیا کرو, ڈنڈا جو ہے وہ لے کے آؤ. کہ یہ ڈنڈا ہے تو یہ ڈنڈے میں آپ کو ماروں گا, اور مثال کے طور پر فرض کر لیں یہ بارہویں ڈنڈے میں آپ کی ٹانگیں بالکل ہری بھری ٹھیک ٹھاک, اور آپ یوں مطلب
چلتے
چلتے پھرتے نظر آئیں گے. اچھا جب ایک ڈنڈا اس کو مارا نا, اس کو اس نے کہا بس بھائی
ایک میں سے ہی ہو گیا.
ایک بھائی اس نے کہا بس بھائی. اچھا وہ کیا ہوا سر, وہاں مطلب برش لگ گیا. اب لوگ اس کو بول رہے ہیں وہ خدا کے بندے یہ بھیک مانگنے والا بندہ ہے, تم اس پر کیا کر رہے ہو, ظلم کر رہے ہو, جو بھی. اس نے کہا جی میں شفا بندہ ٹھیک ہو جائے گا, شفا ہے اس میں. بس وہ ایک ڈنڈا اس کو جو ہے مارا, اس نے کہا بس بھائی, اور نے کہا میں کھلونا جی. اس نے کہا کیا میں کیا ہوتا ہوں, میں کھڑا ہوتا ہوں. وہ کھڑا ہو گیا. اب انہوں نے کہا ذرا نس کے وہا, یعنی ذرا کیا کرو, دوڑ لگا کے دکھا. تو وہ اس نے پھر کیا کیا, دوڑ لگا کے
پولیو کی ٹانگیں صحیح
جی, پولیو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا جی. وہ ٹھیک ہے دوبارہ یہاں بھیک مانگنے نہیں آنا. سر اب اس پر انداز پر بھی تبصرہ کر لیں کہ یہ بھی اب ظاہر سی بات ہے تشدد کرنا مارنا.
پر میں اگر عرض کروں یہ واقعات چل رہے تھے, وہ ذہن میں آیا تھا کہ یہ تو اتنے موضوعات ہے, اتنے واقعات, اور اس پہ یہ ایک جملہ آ رہا تھا ذہن میں کہ یہ دو کانوں کے بیچ میں اندر جو عقل تھوڑی سی رکھی ہے آدمی کو, اس کو اگر زحمت دے تو بہت دفعہ آدمی کو سمجھ میں آ جاتی ہے. اب ایک جو ہے یوں کہہ لیجیے گھر کا ہی سننے میں آیا, جی آج کوئی آیا تھے جی مانگنے والے, وہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی وہ فلاں جگہ جانا ہے, رکشے کا کرایہ دے دیں ہم واپس. اچھا جو مجھے بتایا جائیں گے اور پھر وہ آپ واپس آ کے وہ کرایہ آپ کو واپس دے دیں گے.
یہ وہی والی بات ہے, راجا کے گھر جاؤں گی دو مور لاؤں گی, ایک تجھ کو دوں گی ایک میں لوں گی, نہ وہ راجہ کے گھر جانا ہے نہ مور آنا ہے.
اچھا نہیں جانا میں نے, اچھا وہ مشوروں سے جو بھی ہو گیا نا, میں نے کہا یار آپ یہ بتاؤ اس کو بولتے کہ بھائی تو رکشے میں بیٹھ کے چلا جا اور جو کرایہ ہو وہ تم نے یہاں لانے کے بجائے اسی کو دے دیجیے, سیدھی سی عقل کی بات ہے نا, مطلب اس پہ مشاورت ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہا واپس لا کے دے دو, واپس کہاں سے آئے گا, کرایہ کوئی رکشہ والا پہلے تھوڑی لیتا ہے, رکشے میں بیٹھ کے جاؤ بھائی کرایہ ہمیں دینے کا جاؤ اس کو دے دو, تو ذرا سی آدمی عقل یوز کرے. اور ایک اور چیز مسجدوں میں جو ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کیا ہوتا ہے مسجد میں نماز کے بعد وہ کھڑے ہو کر اور بعض اوقات تو بڑے رو رو کر اور ایک بڑی لمبی تقریر سی ہوتی ہے. اچھا یہاں آپ غور کریں گے, اب کوئی واقعی نیڈی ہم اس کی بات نہیں کر رہے لیکن عمومی بات کر رہے ہیں, وہ رو رو کر باقاعدہ تقریر ہو رہی ہوتی ہے سم ٹائمز, تو اور ایک جملہ آگے پیچھے نہیں ہوتا, بہترین انداز سے ترتیب کے ساتھ پورے جو ہے وہ کتھا اور اپنی بات بیان ہو رہی ہوتی ہے. ایک ذہن میں بات آئی تھی, اب مدنی قافلوں میں سفر کریں یا ویسے بھی نیکی کی دعوت کے لیے اعلان ہوتا ہے نا سر سے پہلے, جی ابھی نیکی کی دعوت کے لیے, یقین جانے پہلا پہلا تجربہ آپ کا بھی ہوگا, وہ صرف ایک دو لائن کا اعلان اتنی دیر یاد کرو اور اس کے بعد بھی جب کھڑے ہو کر بیان کرنے لگتے ہیں تو
لفظ آگے
کا لفظ آگے پیچھے ٹانگے کانپنا شروع ہو جاتی ہیں, جملہ نہیں نکل رہا ہوتا. اور وہاں وہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اتنی لمبی تقریر کی اور جملہ آگے پیچھے نہیں اور رو رو کر بھی بعض اوقات ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ کام بغیر لمبے تجربے کے
نہیں
ہو سکتا. اس کا مطلب ہے حضرت بڑے پریکٹس میں ہیں, تو پریکٹس والا مطلب آدھی فقیر ہے, اس نے کام بنایا ہوا ہے اپنا, ورنہ فرسٹ ٹائم میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں گے, اگر آپ سے دو جملے بھی باہر نکل کر آ جائیں چھ لوگوں میں کھڑے ہونے کے بعد, تو تھوڑی سی آدمی عقل یوز کرے تو چیزیں ظاہر بھی ہو سکتی ہیں.
اللہ ہمارے
آپ کا حلال کا مال ہے, خرچ کرے بے دریک خرچ کرے اللہ کی راہ میں, لیکن وہاں کریں جہاں واقعی خرچ کرنے کی جگہ ہے.
یا مرحبا, مساجد کی خدمت کریں آپ, مدارس کی خدمت کریں, علم دین پڑھنے والوں کی خدمت کریں, عزیز رشتہ دار غریب ہیں ان کی خدمت کریں, اور جن کی خدمت ہو رہی ہے وہ بھی اس خدمت پر کیا ہے ڈیپینڈیڈ نہ رہیں بلکہ اپنا قدم کیا کریں آگے بڑھائیں. مجھے بات استاد صاحب بھولتی نہیں ہے, میں چاہوں گا آپ اس پر بھی گفتگو فرمائیں. اور یہ سب لوگ ادھار مانگنے والے بھی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے, بھی ادھار دے دیں ادھار دے دیں. اچھا ادھار دے دیں تو آپ اس کا ریزن پوچھیں تو کیا کرنا ہے, جیسے موبائل لینا ہے کیا کر لیں, ادھار دے دیں یہ کام کرنا ہے کیا کر دیں, ادھار دے دیں مطلب یہ موبائل لینا ہے ادھار دے دیں, تو موبائل جو ہے اس کو کیا ہے, اس کو کچھ نہیں ہے, پرانا ماڈل پرانا ہو گیا, دو تین سال ہو گئے یہ موبائل ہے, تو اب نیا موبائل لینا ہے میں نے, تو آپ ادھار دے دیں. اسی طرح یہ اس طرح جو لوگ کر رہے ہیں اس پر کیا فرمائیں گے آپ کچھ ارشاد فرمائیں.
اس پر بات کرنے سے پہلے ایک محتاجی کا واقعہ جو میں نے ایک مسجد میں دیکھا ہوا عرض کرتا ہوں. کھارداری کی ایک مسجد میں نے نماز پڑھی ظہر کی کچھ عرصہ قبل, تو ایک شخص تھا وہ مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور وہ تین دن کے بعد اس کی نکاح ہے, تین دن کے بعد شادی ہے, یہ شادی کا میرا کارڈ ہے, کارڈ بھی دکھا رہے, اور مجھے جو ہے وہ اس اس چیز کی ضرورت ہے, کپڑوں کی ضرورت ہے, سامان کی ضرورت ہے, فرنیچر کسی نے لے کر دے دیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور تین دن کے بعد میری شادی ہے, میری بچی کی شادی ہے. وہ لوگ کچھ دے رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں, بڑا بلند آواز کے ساتھ وہ آواز لگا رہا تھا, تو میرے ایک دوست ساتھ میں تھے تو ہم کچھ گفتگو کرنے لگے کہ یار کس طرح سے یہ اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں کر رہا ہے, واللہ عالم کیا ہوگا. میرے اس دوست نے کہا کہ میں نے اس کو دو ماہ قبل فلاں لائٹ ہاؤس کے علاقے کی مسجد میں اسی طرح سے شادی کارڈ لے کر کھڑے ہو کر آواز لگاتے دیکھا.
اوہو,
یعنی وہ شادی کارڈ بنوا لیتے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. پھر وہ اب طریقہ کار ایک یہ بھی ہے کہ بھائی وہ شادی کارڈ دکھا دیں گے اور اب تو آدمی کو ہو جاتا ہے کہ اس کی شادی کارڈ ہے, بچی کی شادی ہوگی تو چلو اس کے کچھ نہ کچھ مدد کر دیں,
شادی کارڈ پہ تاریخ پڑھ لیتے لے کے.
اچھا وہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا. میں نے جو آپ کو پیچھے واقعہ سنایا تھا نا, تو اس میں اس نے ٹکٹ کی وہ بتائی تھی کہ بھائی ٹکٹ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, نام شو ہوا ہوا ہے, اس کا ٹائم سب کچھ ہے, اور ساری کاریگریاں کر لیتے ہیں. اچھا سلمان بھائی, یہ سب چیزیں ہمیں بھی پتہ ہوتی ہیں بعض اوقات, لیکن آدمی پھر بھی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے. اس کی وجوہات دو ہوتی ہیں عام طور پر, یا تو آپ کچھ لوگ گیدرنگ کے اندر بیٹھے اور اچھے لوگ کھاتے پیتے لوگ ہیں اور کوئی آپ سے آ کر مانگنا شروع کر دیتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کو نہیں دینا چاہیے, وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا, دیں صاحب دیں, اب وہ اس کی تقریر شروع ہو جائے گی, آپ کو پتہ ہے کہ اس کو نہیں دینا چاہیے, لیکن اس کے باوجود سب کے سامنے اس کو منع کرتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے, کیسے اس کو منع کروں, تو بالآخر وہ 20-50 روپے 100 روپے نکال کر اس کو دے دیتا. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, بھکاریوں کی, وہ حاجت مند نہیں ہے, محتاج نہیں ہوتا بعض اوقات, لیکن پھر بھی ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو دے دیتے ہیں, یہ غلط کام. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات اب سنگل ہیں اکیلے بھی ہیں لیکن وہ آ کر آپ کے سامنے اتنا آپ کو ایموشنل کر دیتا ہے, آپ کو اتنا زیادہ وہ کر دیتا ہے کہ آپ مروت میں آ جاتے. اب آپ کی مروت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہوتی ہے, حالانکہ غلط ہے. جیسے آپ نے جملہ کہا نا, بڑی ہمت کی بات تھی کہ وہ مسجد حرام کے اندر جب آ کر اس نے ساری آپ کے سامنے تقریر کی نا, ہر کوئی اسے منع نہیں کر سکتا. یہ تو آپ کا حوصلہ تھا کہ آپ نے منع کر دیا, میں تو تمہیں کچھ بھی دینا نہیں چاہتا ہوں, میں نے تو کچھ بھی نہیں دینا ہے تمہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اتنی بھرم بازی کے ساتھ, یہ جسے خالد بھائی نے سنایا, وہ اتنی بھرم بازی کے ساتھ اتنا زیادہ آپ کو ایموشنل کر دیتے ہیں, پریشرائز کرتے ہیں, کہ اب آپ اس کو مروت میں پھر آپ جو ہے نا دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ چلو یار کچھ نہ کچھ کر دیتے.
تو بعض اوقات لوگ صدقہ سمجھ کے بھی دے رہے ہوتے ہیں, اس پہ بھی گفتگو.
اب یہ
آپ ایک ٹھیا لگا, میں نے یہ دیکھا ہوا ہے, مطلب ایکسپیرینس ہے, یعنی دیکھا ہوا ہے کہ وہ ٹھیا اتنے بجے وہ آن ہونا, یعنی میں دو مرتبہ ایک جگہ سے گزرا تو میں نوٹ کر رہا تھا کہ یہ کیا ہے, یہ فقیر کیا ہے, یہاں پر بھکاری بیٹھا ہوا ہے. یعنی تقریباً 11:30 بجے تک وہ 11:30 بجے تک وہاں بیٹھتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ کیا ہو جاتا ہے, وہاں سے غائب چوک سونا ہو جاتا ہے ادھر. وہ میں نے آبزرو کیا اس کو, تو اس پہ میں نے یہی حساب لگایا کہ لوگ جا رہے ہیں, اچھا اس کو دے کے جا رہے ہیں. یعنی آبزرویشن جب آپ کرتے ہیں تو پھر بہت ساری باتیں آپ نوٹ کرتے ہیں. تو یہ جو کام پہ نکلنے والا جو طبقہ ہے, جس نے پیٹرول ڈلوانا ہے 100 روپے کا دن میں پیٹرول, موٹر سائیکل میں 100 روپے کا ڈلوانا ہے, تو صبح 20 روپے کیا صدقے کے طور پر کیا ہے اس کو دے کے جا رہا ہے, اس پر بھی روشنی ڈالیں. اور مسافر بھی, ہمارے ڈائریکٹر صاحب جامع رضا صاحب لقمہ دیر سے بتا رہے تھے کہ مسافر بھی بعض وقت کیا ہے صدقے کی نیت سے جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے, تو کیا کہیں گے اس پہ؟
دیکھیں نا, یہ بات تو طے ہے کہ پیشاور بھکاری کو دینا جائز ہی نہیں, ٹھیک ہے. جسے مسجد کا واقعہ سنا رہے,
مطلب یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے,
ثواب کا کام ہی نہیں ہے نا, بلکہ اس میں تو آپ اس کی مدد کر رہے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اگر ان لوگوں کو بھیک دینے والے بھیک دینا چھوڑ دیں تو یہ سارے کے سارے بھکاری اپنا کام چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ جائیں گے کہ یار یہاں تو اپنا کوئی گزارا ہی نہیں ہو رہا, کچھ مل ہی نہیں رہا, تو ہزاروں لاکھوں روپے کما رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بھیک دینے والے جب دے رہے ہیں تو ان لوگوں کا کاروبار چل رہا ہے. اسی لیے ان لوگوں کو دینا نہیں چاہیے, ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. صدقہ کرنے کی سب سے بہترین مثال یہ ہے, آپ مسجد میں, مدرسے میں طالب علم کے لیے, علم دین کے لیے, جو ہے وہ آپ اس طرح کے دینی کاموں کے لیے آپ دیں گے, تو یہ بہترین صدقہ ہے جو آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن سکتا ہے. اچھا, کسی کے آپ نے اس طرح سے اگر مالی مدد کرنی بھی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آبزرو کریں, اپنے اڑوس پڑوس میں, اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے, اپنے قریبی رشتہ دار ہیں, بھائی بہنوں میں کوئی حاجت مند ہے جو مانگتے نہیں ہیں, لیکن ان کو دینا بھی یہ بہت بڑا ثواب ہے, صلہ رحمی بھی ہے, صدقے کا ثواب بھی ہے. اگر اسی ٹاپک کو ہم دیکھ لیں, ہمارے اڑوس پڑوس میں ضرورت مند ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں لیکن گزر بسر بڑا مشکل سے کر رہے ہوتے ہیں, تو جن لوگوں کو صدقہ کرنے کا شوق ہے نا, سب سے بہترین مشورہ یہ ہے, جن کو صدقہ کرنے کا شوق ہے ان کو سب سے بہترین مشورہ یہ ہے, سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیے, بھائی بہنوں کو دیکھیے, جو آپ کو کمزور لگتا ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ ماہانہ, ہفتہ وار کوئی سلسلہ ایسا کر لیں کہ ان کی مدد کر لیں, اڑوس پڑوس میں نظر کر لیں جو آپ کو لگتا ہے. یعنی مانگے بغیر آبزرو کریں کہ ضرورت مند کون ہے, مریض ہے, بیمار ہے, اپنا علاج نہیں کروا پا رہا ہے, تو اس کی مدد کریں گے اس کی مانگے بغیر. تو آپ کے لیے ہماری ممنی زبان کے اندر ایک جملہ بڑا پیارا ہم نے اپنی امی سے بھی, پھر نانی دادی سے بھی سنا, وہ کہتی ہکڑی نیانی سو فقیر. یہ محاورہ ہمارے بڑا بولا جاتا تھا, ہکڑی نیانی سو فقیر, یعنی ایک بیٹی کو دینا 100 فقیروں کو دینے سے زیادہ بہتر ہے. تو اپنی بہن بیٹی کو دیجیے اگر دینا ہے, یہ 100 فقیروں کو دینے سے زیادہ بہتر ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان میں نے پڑھا تھا, مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مٹھی جو اپنے دوستوں کے اوپر, ساتھیوں کے اوپر خرچ کرنا, مجھے کئی فقیروں کے اوپر بہت زیادہ مال خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے کہ اپنے دوستوں کے اوپر. تو یہ ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں, دوست احباب ہیں, اڑوس پڑوس میں جن کو آپ جانتے ہیں, چوک پر, سڑکوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دینے کی بجائے ان کو ترجیح دیجیے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ حاجت مند, ضرورت مند بھی ہو, لیکن اس سے زیادہ ثواب تو آپ کے قریب رکھا ہوا ہے, آپ ان کو دیجیے. آپ کو کئی, اگر پڑوس والوں کی مدد کریں گے تو آپ کو حق پڑوس بھی ادا کرنے کا ثواب ملے گا, کو جو ہے اس کی مدد کرنے کا بھی ثواب ملے گا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو اس کو فائدہ پہنچائے.
یا مرحبا.
تو اگر آپ کو اللہ رب العزت نے غنی کیا ہے اور آپ کو صدقہ کرنے کا شوق ہے, ثواب ہے, تو ان لوگوں کے دیجئے, بلکہ سب بہت بہترین طریقہ یہ اپنے بچوں کو دیجئے. اس کو اصطلاح میں صدقہ نہیں کہتے, لیکن شریعت اسے صدقہ قرار دیتی ہے. اپنے بچوں کو دیجئے, اڑوس پڑوس میں دیجئے, بہت اچھی بات ہے. اس طرح سے کریں گے تو یہ ہمارے لیے زیادہ ثواب کا.
بچوں کو دیں, بچوں کی امی کو دیں,
افضل ترین صدقہ قرار دیا ہے. جو گھر والوں کو لقمہ کھلایا جاتا ہے, یہ افضل ترین صدقہ ہے. اور ایک چیز اور بھی ذہن میں آئی تھی مختصر لے لے کے, جو مانگنے کے طریقے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے, جو بات ہوئی نا کہ اچھا نیکی سمجھ کے کرتے ہیں بعض اوقات, حالانکہ وہ ہو نہیں رہا ہوتا. یہ ہمارے کراچی میں تو آپ نے دیکھا ہوگا صدر وغیرہ کے علاقے میں, کہ وہ پنجرے میں جو چڑیائیں لے کر آ جاتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ جی انہیں پیسے دیں, جو بھی 1500 جو بھی, وہ چڑیا آزاد کر دیں گے. تو لوگ جو ہے ہم پرندے آزاد کرا رہے ہیں, حالانکہ آپ آزاد نہیں کرا رہے, آپ قید کرا رہے ہیں. کیونکہ آپ اگر وہ 500 روپے دے کے وہ چڑیائیں آزاد کرائیں گے, تو اگلے دن وہ اتنی بلکہ شاید ڈبل چڑیائیں لے کر پھر بیٹھا ہوا ہوگا کہ آپ پھر 1500 روپے دیں تاکہ وہ چڑیائیں پھر آزاد کر دے. تو یہ باقاعدہ ایک پیشہ بنا ہوا.
اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے, اور جو محتاج ہو اس کی محتاجی کو دور کرنے کا ثواب بھی ہے. اس پر بھی ان شاء اللہ کچھ بات کریں گے, لیکن آئیے کچھ کالز کو بھی شامل کریں.
پروگرام میں میرا سوال یہ ہے, اگر والدین یا ہمارے دیگر عزیز و اقارب عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے کہ کام خود نہیں کر سکتے, تو ہمیں ان کی کس طرح خدمت کرنی چاہیے؟
جی استاد صاحب,
یہ تو قرآن کریم کا بڑا واضح فرمان بھی ہے, اور اللہ پاک نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین سے بھلائی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو. اور یہاں تک اللہ پاک نے بہت زبردست ایک جو ہے نا توجہ دلائی ہے کہ اگر تمہارے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فلا تقل لہما اف یوں ولا تنہرہما, کہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے تو وہ جھڑکیں گے بھی, اگرچہ کہ وہ بیماری کی حالت میں ہو, پریشان ہو, اپنی ضروریات پوری نہ کر سکتے ہوں, لیکن اس کے باوجود وہ جھڑکیں گے بھی, ڈانٹیں گے بھی. آپ ان کا خیال رکھ رہے ہوں گے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنا دھیان رکھ رہا ہوں پھر بھی مجھے کو ڈانٹ رہے ہو. تمہاری آپ کی دوائی لا کر دے رہا ہوں, آپ کو کھانا لا کر دے رہا ہوں, آپ کا دھیان رکھ رہا ہوں ہر چیز کا, پھر بھی مجھے کو ڈانٹتے ہیں آپ, یہ بولنے کی اجازت نہیں ہے. آپ فلا تقل لہما اف یوں ولا تنہرہما, جھڑکنا نہیں ہے, اف نہیں کہنا, اور یہ بات پیش نظر رکھنا ہے کہ ان کی جگہ پر کل میں بھی ہو سکتا ہوں, میری جگہ پر میری اولاد بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے یہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے, والدین کے ساتھ جو ہے اپنی جتنی زیادہ ہو سکتا ہے کوشش کرے, ان کے ساتھ بھلائی کرے, اور ان کو اس بات کا احساس نہ ہونے دے کہ میں اپنی اولاد کا محتاج ہو گیا ہوں.
جی
اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دینا, یعنی ایک تو خدمت تو کرنی ہے, لیکن خدمت جو ہے نا وہ اس کو جتلانے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ احسان جتلائیں کہ بھائی میں تو آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں, میں تو آپ کے ساتھ یوں کر رہا ہوں. احسان جتلانے کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہو کر اپنی والدہ کے جب احسانات اپنی والدہ کے ساتھ اپنی بھلائیوں کا ذکر کرتا ہے, تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تیری پیدائش کے وقت جو تیری والدہ کو تکلیفیں ہوئی تھیں, جو جھٹکے لگے تھے, شاید ایک ایسی جھٹکے کا حق ادا ہوا. وہ تو پوری زندگی بھی انسان اگر ان کے قدموں میں پڑا رہے, ان کے احسانات کو جو ہے احسانات چکا نہیں سکتا ہے, تو لہٰذا جی جان کے ساتھ ان کی خدمت کرنی چاہیے. محتاجی کا احساس ان کے دل میں پیدا نہیں ہونے دینا, بلکہ وہ وقت یاد کرنا ہے جب وہ خود والدین کا محتاج تھا, چلنے کے لیے, کھانے پینے کے لیے, بولنے کے لیے, ہر چیز کے لیے, سانس لینے کے لیے بھی وہ والدین کا محتاج تھا, تو اس کا احسان انہوں نے تمہارے پر نہیں جتلایا. آج تمہیں بھی اجازت نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر اپنا احسان جتلا.
درست.
رب العالمین کا اسلوب کتنا پیارا ہے جو دعا تعلیم فرمائی والدین کے لیے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بچہ بچپن کے عالم میں چھوٹا سا ہوتا ہے, کس قدر محتاج ہوتا ہے وہ کہ وہ یوں سمجھے کہ روئے نہیں تو شاید دودھ بھی نہ پی سکے.
انسان کا بچہ تو ہر مخلوق سے زیادہ محتاج ہوتا ہے نا, یعنی کہ بکری کا بچہ پیدا ہو اس کے منہ میں دانت بھی ہوتے ہیں, وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ فوراً تیرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن انسان کا بچہ ہے جس کے منہ میں دانت بھی نہیں ہے, آنکھیں بھی بند ہے اور زمین پہ لیٹا ہوا ہے.
اور رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے, الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. رب العالمین جل وعلا اس کو گویا بیان کیا جا رہا ہے کہ تیرا رزق کہاں ہے, تجھے کیسے ملے گا, تیری آنکھیں, یہ سب ہم نے تجھے عطا فرمائے ہیں. اور پھر رب العالمین جل وعلا کے اس فرمان کے بعد جس میں اس نے اپنی اتنی عنایات کا تذکرہ فرمایا ہے, اس حکم کو بھی بندہ مد نظر رکھے اور اس طرح سے اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے کہ رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ، میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے. تو وہ بندہ اپنی محتاجی یاد کرتا ہے کہ مطلب آج کل کے بچے تو یوں کہیں شاید کہ میرا تو ڈائپر گیلا ہوتا تھا تو میں تبدیل نہیں کر پاتا تھا. تو وہ میرے والدین میرے کس طرح سے خیال رکھا کرتے تھے اور کس طرح سے میری چھوٹی چھوٹی باتوں کو میرے والدین پورا کرتے تھے بغیر اف کیے، بغیر جھڑکے، بغیر ماتھے پر چکن لائے. اور آج میرا کیا حال ہے، میں اپنے والدین کے ساتھ کس طرح اٹیچ ہوں. بلکہ بہت سے والدین سے یہ شکایت سننے کو ملی ہے، والدین کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں. یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ والدین کے ساتھ ان کا بچہ اٹیچ ہی نہیں ہو سکا، اور والدین کو اس بڑھاپے کی عمر میں جا کر تنہائی کا احساس ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بچوں کو تو تسبیح کرنی چاہیے. یہ والدین دل کا چین، نہ صرف تسبیح کریں بلکہ ان کے اعمال سے یہ اظہار ہو کہ واقعی ہم نے اگر والدین کی خدمت کی ہے نا، تو اس کے بعد جو ہمیں چین ملا ہے، اس کے بعد جو سکون ملا ہے، ویسا سکون خدمت والدین کے بغیر نہیں مل پاتا. بندہ کبھی نیکی کرتا ہے تو اس کے اثر کو محسوس کرتا ہے، کبھی کھلی فضا میں سانس لیتا ہے تو پھر وہ سانس اپنی روح میں اتار رہا ہوتا ہے اور اس طرح ایک احساس لے رہا ہوتا ہے. کبھی والدین کی خدمت کر کے اس بات کو فیل کریں کہ آپ نے کیسی خدمت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسا راضی کرنے کی کوشش کی.
ویسے اس میں ایک بنیادی اگر چیز آج کل کے حساب سے دیکھیں تو والدین کے پاس جب بیٹھے تو اپنے ہاتھ میں جیب میں موبائل نہ رکھیں. آپ والدین سے گفتگو کر رہے ہیں، موبائل پر آپ کی نظر ہے، میسیجز پڑھتے جا رہے ہیں، تو والدین کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے اور ان کو لگے گا کہ یار میرے سے زیادہ اہمیت اس کی ہے، کال آ رہی ہے تو سن رہے ہیں، تو اس کو یا تو دوسرے کمرے میں موبائل کو رکھ کر آ جائیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ بلکہ بچوں کے ساتھ بھی یہ ایک نفسیات ہے. پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں بھی اس طرح کا ایک امیر السنت جو ہے اس ٹاپک پر گفتگو فرما رہے تھے، اور نگران شورا بھی بات فرما رہے تھے کہ بھائی جب آپ موبائل استعمال کریں گے تو آپ کی توجہ نہیں رہے گی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک یہ تھا کہ کسی سے گفتگو فرماتے تھے تو مکمل اس کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے. تو یہ والدین کے ساتھ اگر آپ ان کا پیار، ان کی زیادہ توجہ چاہتے ہیں، ان کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ میری اولاد مجھے اہمیت دیتی ہے، تو یہ جو موبائل فون ہے نا، اس کو دوسرے کمرے میں رکھ کر آ جائیں جب والدین کے پاس بیٹھے ہیں، جب آپ بچوں کے پاس بیٹھے ہیں، جب آپ کھانا کھا رہے ہیں، اس دوران بالخصوص جو ہوتا ہے نا، تو اس کو قریب نہ آنے دیا کریں. اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی توجہ آپ کے والدین کی طرف زیادہ جائے گی اور ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میرا بچہ مجھے اہمیت دیتا ہے.
یا مرحبا، اللہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کال لیتے ہیں.
کھلے پروگرام میں میرا یہ سوال یہ ہے کہ محتاجی کن وجوہات کی بنا پر آتی ہے؟
محتاجی کن وجوہات کی بنا پر آتی ہے؟ شاہ صاحب قبلہ،
محتاجی کن وجوہات کی بنا پر آتی ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے.
صحیح،
یہ آزمائش بھی اس کی اللہ پاک کی طرف سے ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اندر یہ آزمائشیں رکھی گئی ہیں، جو اس پہ صبر کرتا ہے اللہ پاک اس پر اجر عطا فرماتا ہے. تو اگر محتاج ہیں تو اس کو اپنے لیے ذلت نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر یعنی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، مشکلات ہیں. ایک بڑی زبردست مجھے روایت ذہن میں آئی، اور سم ٹائمز ایسا ہوتا بھی ہے کہ اگر جیسے دو چار بھائی ہیں یا چھ جتنے بھی آپ کہہ لیجئے، تو اس میں اگر کوئی ایک جو ہے وہ مالی طور پر ذرا اسٹرانگ نہیں ہے، کمزور ہے، تو بھائی یا دیگر دو صحباب وغیرہ رشتہ دار اس کو بڑے عجیب انداز سے ٹریٹ کرتے ہیں، اس کی اگر مدد بھی کرتے ہیں تو باتوں میں کچھ ایسے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم کچھ پیچھے رہ گئے، تمہیں دنیا میں آگے ہی نہیں بڑھ سکے، اس کو احساس دلاتے ہیں اس کے جو ہے وہ کمزور ہونے کا مالی اعتبار سے. حالانکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے، خاک کے اوپر مٹی پہ، اور صرف تہبند اس نے باندھا ہوا ہے، اور سر کے نیچے بھی جو ہے وہ پتھر رکھا ہوا، اینٹ رکھی ہوئی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تو ضائع ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اتنا مطلب یہ محتاج ہے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ اے عیسیٰ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں جس بندے کی طرف خاص نظر رحمت فرماتا ہوں اس سے دنیا سمیٹ لیتا ہوں؟ تو اگر کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے مالی اعتبار سے، تو اس کو آپ کوئی ذلیل نہ سمجھیں، اسے کوئی کمتر نہ سمجھیں، اس کی آزمائش ہو سکتی ہے اللہ پاک کی طرف سے، کہ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے. آپ کو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے آزمائش ہے کہ اس مال کے بعد بھی آپ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں یا پھر عیاشیوں میں گم ہو کر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اور اس سے مال لے کر آزمایا ہوگا. آپ اس کو جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ ایسے نہ دیکھیں گے، یہ حقیر ہے. بعض لوگ تو ایسے بھی دیکھیں کہ مطلب غریب سے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا. رشتہ دار دو ہیں، اگر غریب ہے، کمزور ہے، اس کی پوزیشن اچھی نہیں، اس سے عجیب انداز سے بات کریں گے، اور انہی کے سامنے کوئی جو ہے وہ پیسے والا ہو، ایسا عہدے دار کوئی آ جائے، انداز بالکل چینج ہو جائے گا. حالانکہ یہ زیب مسلمان کو نہیں دیتا جی. تو کسی کے اوپر آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات آدمی کے اپنے اعمال اس ٹائپ کے ہوتے ہیں
کہ اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے.
پھر نتیجہ یہی نکلنا ہے. انسان کو اللہ نے یہ عالم اسباب بنایا، ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ آپ کو دو ہاتھ دیے، ہاتھ پاؤں دیے، آنکھیں دیے. جس کے پاس یہ موجود ہے نا کہ ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آنکھیں کام کرتی ہیں، سانس لیتا ہے، صحت دی ہوئی اللہ پاک نے، اس پر اس کے اللہ پاک کی بڑی اس پر رحمت ہے، اور اس کو اس نے اسباب دیے ہوئے ہیں کہ وہ محنت کرے اور دنیا میں نام کمائے، اور جو مال کمانا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. اگر وہ یہ یوز ہی نہیں کر رہا تو اس کے بعد، اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے لوگ جو ہے وہ پیسے والے کو، امیر کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کسی گاڑی والے کو، بنگلے والے کو دیکھا تو جملہ یہی ہوتا ہے، حرام کا ہے. ماشاء اللہ، لیکن آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یار حرام کا ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ جو پیسے والا ہوگا، مالی طور پر اسٹرانگ ہوگا، اکثر بہت دفعہ وہ بڑا محنتی ہوگا، اس نے اسٹرگل کی ہوگی، اس نے کوشش کی ہوگی. اور جو آپ کو کمزور اور اس طرح کا نظر آ رہا ہوگا، بہت دفعہ، ہمیشہ نہیں، بہت دفعہ یہ ہوگا کہ اس کی حرکتیں آپ کو تھوڑی دیر میں بتا دیں گی کہ حضرت ایسے کیوں. ایک تو بلکہ واقعہ ذہن میں بھی آ گیا ایک صاحب کا، اور انہوں نے خود ہی بیان کیا تھا کہ جناب ان کو کسی نے ایک جگہ تھے، وہ میں پوری سینریو نہیں بیان کرتا، کچھ کچھ کہ وہ وہاں جاب کرتے تھے، ان کو جو ہے وہ آفیسر کہہ لیجیے، بڑے نے جو ہے وہ اپنی شادی کا کارڈ دیا، اور وہ انہوں نے جی وہ کارڈ لے کے کہا اس کو فلاں جگہ پھینکنا اس طرح سے کہ اس کو نظر بھی آ جائے. وجہ یہ تھی کہ وہ جو مین ایک کام تھا وہ ان صاحب سے انہوں نے نہیں کروایا تھا، لہٰذا اس کارڈ کو یوں پھینک دیا جائے. تھوڑے دنوں بعد وہ وہاں سے باہر تھے. کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ سنگھ ہر جگہ پھنسانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، اور غصہ اور ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ کہیں جاب پر بھی نہیں رہ پاتے، کوئی کام بھی نہیں ان کا جم پاتا. صحیح. پھر اس کے بعد جب وہ محتاج ہوتے تو رو رہے ہوتے ہیں، آئے کچھ ہو نہیں رہا.
اللہ رحمت،
اپنے کردار کو بھی دیکھ لیا جائے.
درست فرمایا. میں یہاں عرض کروں، جن کا فضول خرچی کا انداز ہوتا ہے وہ بھی بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کرپٹ پریکٹسز کا، اخلاقی کمزوریوں کا جو ہے وہ شکار ہوتا ہے اور بد کرداری کی طرف معاذ اللہ اگر بڑھتا جاتا ہے، تو یہ شے بھی کیا کرتی ہے، انسان کے رزق میں سے، عمر میں سے، برکت کو زندگی میں سے کیا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. لہذا اخلاق، کردار کی عمدگی، بہتری، حیا، شرم کے ساتھ بندہ زندگی گزارے، اور فالتو جو ہے نا یہ نہ اڑائے. جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر خرچ ضرور کرے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو اجر و ثواب پائے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. کال لیتے ہیں.
مہربانی. اگر کلام شاہ فرما دے، سنا دے. خاک مدینہ ہوتی میں خاک شہر ہوتا.
یا مرحبا. جی
میں محمد جاوید قائم خانی بات کر رہا ہوں. میری ایک فرمائش، میرا ولیوں کے امام سنا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی.
مرحبا. جی
سہارا چاہیے مجھے زندگی کے لیے، میں تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، یہ ساتھ سنا دیں.
واہ بھائی مرحبا. جی
محمد اقبال، فرمائش سے کیا پیش کرو تم کو، کیا چیز ہماری ہے.
مرحبا. جی
میرا نام محمد ریاضر ہے، میں پن گیٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ سہارا کیا ہے؟ کیا ہم اپنے تسلی کے لیے ہر ایک کا سہارا بن سکتے ہیں، یا سہارا بننے کے لیے بھی شریعت کا سہارا چاہیے؟
کیا فرمائیں؟
بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی کا سہارا بننے کے لیے آپ کو شریعت کا سہارا چاہیے ہوگا.
صحیح.
کس کی مدد کی جائے، کس کے کام آیا جائے، اور کس سے بات کی جائے، ان ساری چیزوں میں شریعت کی جو اجازات ہیں اگر وہ ہیں تو ہم کسی کا سہارا بنیں، کسی کے لیے اپنا کندھا پیش کریں. ہر رونے والے کو کندھا پیش کرنا نا، کبھی کبھار آپ کو وہ کہتے ہیں نا، ایک تو کمرشل لفظ یوز کیا جاتا ہے ایک اپنے خاص معنی میں کہ یہ کمرشل علاقہ ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بندے کی کمر جو ہے نا وہ شل ہو جاتی ہے. تو کبھی کندھا شل ہو جاتا ہے کہ کسی ایسی جگہ سہارا دینے کی وجہ سے کہ جس کو سہارا نہیں دینا تھا. لوگ آپ کے کندھے پر بیٹھ کر یا آپ کے کندھے کو استعمال کر کے ایسی جگہ نشانہ لگاتے ہیں کہ جب وہاں سے بدلہ لیا جاتا ہے تو پھر آپ کسی کام کے نہیں رہتے. شریعت کے دائرے دیکھ لیں, شریعت کی باؤنڈریز دیکھ لیں. شریعت نے جہاں تک اجازت دی ہے کسی کی مدد کرنے کی, کسی کا سہارا بننے کی, تو وہاں بالکل سہارا بنا جائے. جہاں شریعت منع کرتی ہے کہ اس کی مدد نہ کی جائے, اس کا سہارا نہ بنا جائے, جیسے آپ یہ دیکھیے واضح آیت کریمہ ہے, قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ اور زیادتی کے کام میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو, ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو یہاں دیکھ لیں کہ اگر بندہ برائی کے کام میں آپ کا تعاون مانگ رہا ہے تو پھر اس کا تعاون نہیں کرنا, اس کا
سہارا
نہیں دینا, اس کا سہارا نہیں بننا. دیکھیے کہ کام میں سہارا مانگ رہا ہے تو بالکل آگے بڑھنا,
سہارا اتنا دیں جتنا آپ کر سکتے ہو, یہ بھی ایک کوالٹی ہوتی ہے. سب کو ہاں بول دیں ہاں ہاں ہاں, پھر دنیا ان کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے, پھر وہ فون بند کر رہے ہوتے ہیں. اور بھائی جتنا آپ کر سکتے ہیں, یہ بھی کہیں نہ کہنا بھی سیکھیں. آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنے پہ ہاں کریں, جو آپ کے بس سے باہر ہے آپ سب کو ہاں ہاں کیے چلے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا, پھر جو ہے وہ آپ خود مشکل میں پڑ جائیں گے, کمر شل ہو جائے گی جو حضرت نے کہا تھا.
چلیے جی کلام سنتے ہیں شاہزیب بھائی سے.
صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے, قربان دلو جان ہے, کیا شان تمہاری ہے, قربان دلو جان ہے, پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے, کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے, تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جاں بھی تمہاری ہے, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے, تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے, حضور ایسا کوئی تیزاز ہو جائے, حضور ایسا کوئی تیزاز ہو سے پھر میری دنیا سلام کے لیے غلام ہو جائے, سلام کے لیے غلام ہو جائے, مس دیکھ لو سو
سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے مگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہیں گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہیں گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سب سا سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی بڑی دیر سے
اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے سلامتی عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. اس طرح میں زندگی میں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ہمیں لوگوں کا خیال آتا ہے, کیا ہی خوب ہو کہ ہمیں سب سے پہلے بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا دل کے اندر جو ہے وہ خیال آئے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسباب بنائے ہیں ان کو بھی انسان استعمال کرے. ایک بات یاد رکھیے, اسباب میں اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت کا ذوق عطا فرمائے, شوق عطا فرمائے. اللہ کریم ہماری محتاجیاں, ہماری پریشانیاں اللہ کریم دور فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے انداز میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات والتسلیم. آئیے صلوات و سلام بڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
مصطفیٰ شمعِ بزمِ ہدایت پہلا سسم جیسو ہانی گھڑی چمکاتا کا چاند اس دن افروز ساسات پہلا سسم ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے
اصحاب عطر تیرا سا غوث اعظم امام توقع پیدا ہو سلام مجھ سے صدقہ کے قدسی سگے گا مجھ سے صدقہ کے قدسی سگے رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا سم شمع بزم ہدایت پیلا پیلا سلام سلام
ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے آرزو اپنی کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ